بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاد عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. یہ ترمذی شریف جو صحاح ستہ میں سے اہم ایک کتاب ہے اس کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی اور پھر اس کے ضمن میں تقریباً 14-15 احادیث اس کے حاشیے میں ذکر ہیں مذکور ہیں جس میں آج کی شب لیلۃ البراء سے متعلق اس کا ذکر ہے. تو اس کے متعلق انشاءاللہ علمی گفتگو کر کے پھر اس سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ہی اللیلۃ الخامسۃ عشر من شعبان. یہ بڑے محدث ہیں قاضی عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عربی میں ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، تسمى لیلۃ البراء، اور اس کا نام لیلۃ البراء رکھا گیا ہے. یہ لیلۃ البراء، اور اردو میں اس کو شب برات کہتے ہیں. یہ اس لیے اس کتاب سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے حضرات شب برات کے متعلق خود کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں اس چیزوں کی طرف، اس رات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں. احادیث طیبہ میں تقریباً 15 سے 20 احادیث صراحتاً اس رات کی عظمت اور فضیلت اور احکامات میں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہاں پہ پیش کی گئی، اور اس رات کا نام بھی لیلۃ البراء یہ محدثین سے منقول ہے. اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، پہلے وہ عربی پڑھ دوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اعلم انہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان عدة احادیث مجموعها يدل على انها ليس انها ان لها اصلا. فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہیے، انہ قد ورد فی فضیلہ، اس رات کی فضیلت کے اندر وارد ہوئی ہیں، آئی ہیں، منقول ہوئی حدیثیں. عدة احادیث، متعدد احادیث، یعنی ایک حدیث نے کئی حدیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں. مجموعها يدل على ان لها اصلا، ان تمام احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یعنی انڈیکیشن دیتا ہے کہ اس رات کی کوئی اصل موجود ہے. اور یہ عالم بھی علماء اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ فقہی اس کے اعتبار سے لوگ کچھ اپنی فرقہ بندیاں سمجھتے ہیں. یہ محدث جو ہیں ان کا تعلق، جو یہاں پہ فضیلت بیان فرما رہے ہیں قاضی عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکتبہ اہل حدیث کے بہت بڑے عظیم محدثین میں سے ہیں، جنہوں نے پوری مکمل شرح ترمذی شریف کی عربی میں لکھی ہے اور بیروت سے چھپی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت اور اس کی تعداد وہ بتاتی ہے کہ اس رات کی اصل موجود ہے. پھر حضرت نے تقریباً خود 15-16 احادیث یہاں پہ ترتیب سے ذکر کیے ہیں، جس کے اندر اس رات میں حساب کتاب کا ہونا اور رات کی ندا لگانا کہ رات کو ندا ہوتی ہے. ایک روایت ذکر کرتے ہیں یہ محدث یہاں پہ، یطلع اللہ عز و جل الی خلقۃ اللیلۃ من شعبان، اللہ اس رات میں شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادی، اور اپنے سب بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. الا اثنین، سوائے دو کے، مشاحن وقاتل النفس، ایک کینہ پرور اور ایک خودکشی کرنے والا. یہ روایت بھی منذری نے ذکر فرمائی ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک حدیث ذکر فرمائی, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ الی جميع خلقی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقی الا المشرک او مشاحن. کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک شعبان کی اس نصف تاریخ کو, نصف شعبان کے جو یہ تاریخ آ گئی 15 شعبان, فیغفر لجميع خلقی, اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت فرماتے ہیں, الا المشرک و مشاحن, یہ وہی کینہ پرور, اور اس میں یہاں ذکر ہے مشرک کا کہ مشرک کی اس میں بخشش نہیں ہوتی. ومنها حدیث علی رضی اللہ عنہ قال, ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, کہ جب نصف شعبان کی یہ رات ہو تو اس کی رات کو قیام کیا کرو, وصوموا نہارہا, اس کے دن کا روزہ رکھا کرو, فان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس, کیونکہ اللہ پاک سورج کے غروب ہونے کے بعد نزول اجلال فرماتے ہیں, الی سماء الدنیا, دنیا کے آسمان کے اوپر اللہ پاک تجلی فرماتے ہیں, وہاں پہ نزول فرماتے ہیں, فیقول, اور فرماتے ہیں, الا من مستغفر فاغفر له, سن لو ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں, الا مسترزق فارزقه, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, روزی دوں, الا مبتلا فاعافی, کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا شخص ہے وہ مجھے پکارے میں اس کو عافیت دوں, الا کذا حتی یطلع الفجر, فرما اس طرح مختلف چیزوں کی اللہ پاک ندا فرماتے رہتے ہیں, اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے, تو فجر تک اللہ پاک اس طرح ندا کرتے رہتے ہیں, فرماتے رہتے ہیں کہ جس کو جو چاہیے وہ مجھ سے مانگے, میں اس کی مراد پوری کروں. فہاد الاحادیث, ابھی محدث کبیر فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں, بمجموعہ حجت, اپنے تمام مجموعہ کے ساتھ اس بات کی دلیل ہیں, علی من زعما, کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہ لم یثبت فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان شیئ, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس شب کی کوئی فضیلت نہیں, تو ان کو اس مجموعے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی مزید تفصیلات بھی ہیں, حدیث کا ترجمہ کر کے پھر ہم اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ, ایک رات کو میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا, میری باری تھی, میرے حجرے میں تھے, تو آپ اپنے حجرے شریف میں استراحت فرما نہیں تھے, فخرجت, میں نکلی, یعنی آپ کی جستجو تلاش میں نکلی, فاذا ہوا بالبقیع, معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی, آپ کے پسینوں کی, آپ کے لباس کی ایسی خوشبو تھی کہ اس خوشبو سے لوگ آپ کے راستے کو پہچان لیا کرتے تھے, کس راستے سے آپ گزر کر گئے ہیں. تو ام المومنین وہ خوشبو سونگتی سونگتی پہنچی تو معلوم ہو کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے مرحومین جو ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. یہ پھر دبے قدم واپس آ گئیں. فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک و رسولہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لائے اور بھانپ گئے کہ یہ میرے تعقب میں آئی تھیں, مجھے دیکھنے تلاش کرنے آئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے, خوف ہے کہ اللہ اس کے رسول وہ کوئی آپ کے حق میں خیانت کریں گے, کہ یعنی آپ کے باری ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کے حجرے میں جا کے استراحت کروں, آرام کروں, ایسے کوئی ناانصافی مجھ سے متوقع ہے. قلت یا رسول اللہ, تو فرمانے لگی, میں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ظننتُ أنَّكَ أتيتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی، بلا شبہ اللہ رب کریم، اللہ تبارک و تعالی، ینذر لیلۃ النصف من شعبان، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب کریم نزول فرماتے ہیں نصف شعبان کی اس رات میں، یعنی پندرہویں شب میں، الی سماء الدنیا، دنیا کے آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں، فیغفرو، اور مغفرت فرماتے ہیں، لاکثر من عدد شعر غنم کلب، یعنی قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، فیغفرو لاکثر من عدد شعر، ان کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ رب کریم لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب یہ عرب میں مشہور مویشیوں والا قبیلہ تھا کہ جس کے پاس بے شمار مویشی تھے، بکریاں لا تعداد تھیں، ایک بکری کے جسم پہ اتنے بال ہوتے ہیں کہ آپ اور ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اللہ رب کریم تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں آج کی اس مبارک شب اور رات میں. یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہو گئیں جو حدیث میں ہمیں ملتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت سے متعلق. اس رات کا، آج کی عبادت کرنا، قیام کرنا اور اس میں اللہ کو یاد کرنا، وہ تو آپ کے سامنے مختصراً براہ راست حدیث سے میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا. حکم کیا ہے اس عبادت کا؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ احادیث کی ان تعداد کو اور اس میں ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد جو حکم نکالا ہے فقہا محدثین نے، وہ یہ کہ اس رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک بات ہے. اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہترین، یہ ایک عظیم شان اس نے کام کر لیا. نہیں کرتا تو اس پہ نکیر یا گناہ نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے عبادت تو بہت بہترین کام ہے اس رات میں عبادت کر لینا. یہ جو ایک ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہر مذہب کے معاملے میں سوشل میڈیا وار کی جو ایک ریت چل پڑی ہے کہ ایک فریق، ایک گروپ، ایک گروہ ایک چیز کو بالکل ڈسکریج کرتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، ہی نہیں، حدیث میں نہیں، بدعت ہے، حرام ہے، اور دوسری طرف سے دوسرا اس کے اتنی زیادہ مبالغہ آرائی کرے کہ جو چیزیں حدیث و قرآن میں نہ آئی ہوں ان چیزوں کو اس موقع سے جوڑ کے لگا دے. دونوں طرف یہ چیزیں غلط ہیں. جتنا قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے اس کو فالو کرنا یہ ہماری سعادت مندی ہے، اس سے آگے بڑھا لینا یہ ہماری گمراہی ہے. اب ہمیں اتنا معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی جاگتا ہے، محض جاگنا مقصد نہیں ہے بلکہ عبادت کرتا ہے، تو بہترین کام کر رہا ہے. اگر کسی کو اختلاف ہے، وہ نہیں جاگنا چاہتا یا عبادت نہیں کرنا چاہتا، تو اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جی آپ کو اٹھ کے عبادت کرنی ہے. لیکن آج کی شب میں اللہ کی طرف سے جو نزول ہوتا ہے قرآن حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دے دیا، اور یہ براءت کی رات ہے اس لحاظ سے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اس بڑی تعداد میں دوزخ سے بری فرما دیتے ہیں، دوزخ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اب آ جائیے اصل مضمون کی طرف کہ ساری کی ساری چیز کا جو خلاصہ ہے وہ کیا؟ اللہ رب العزت کو اپنے آپ سے راضی کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، خوف خدا پیدا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان تشریف لے گئے، وہ اسی چیز کی ہمیں اس میں وضاحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنے خود آخرت کو یاد رکھنا، اپنی قبر کو یاد کرنا، اور اس کی یاد کی وجہ سے پھر اپنی زندگی کے اندر جو خطائیں ہیں ان کی اصلاح کرنا. جب تک انسان زندہ ہے ان چیزوں کی اصلاح ممکن ہے. اصلاح کر کے انسان اس سٹیپ کے لیے تیار ہو کہ جو پہلی منزل ہے آخرت کی، کہ جہاں پہ قدم رکھ کے پھر انسان اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو گریجولی اس دنیا میں پہنچایا. پہلے تخلیق آدم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا کہ پوری زمین سے ذرات کو جمع کر کے لائیں. حضرت جبریل علیہ السلام پوری دنیا کی زمین سے ذرات کو جمع کر کے مجموعہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ نے اس میں اس کا گارہ بنایا. گارہ بنانے کے بعد ایک ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اپنی صورت پر پیدا فرمایا کہ یعنی جن انسان کا شیپ اس کے اوپر, یہ اللہ نے اپنے کسی ایک تخیلات ہی جو اس کا تصور اللہ پاک نے انسان کا جو سوچا تھا اس کے مطابق آدم علیہ السلام کا اس مٹی سے ایک پتلا تیار کیا گیا. اس میں کالی مٹی کے ذرات, گوری مٹی کے ذرات, نرم مٹی, سخت مٹی, یہ سارے کے سارے ذرات جمع کر کے ان کو پیدا کیا گیا. فنفخت فیہ من روحی, اس جسم کے اندر پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی. یہ روح کیا چیز ہے جو ہم نہیں پہچان سکتے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اللہ کی ذات سے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح ہے کیا, آپ بس اتنا بتا دیجئے کہ میرے رب کا ایک حکم ہے یہ. لیکن بہرحال اتنا پتہ لگتا ہے کہ اس روح کا اور روحانیت کا اللہ سے براہ راست تعلق ہے. روح انویزیبل ہے, نہ قابل دید ہے, نظر نہیں آ سکتی, گرفت میں نہیں آ سکتی. انسان کی باڈی ویزیبل ہے, یہ گرفت میں آ سکتی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, اس کی ایک اپنی فزکس ہے. لیکن اس کے اندر جو روح اللہ نے ڈالی وہ ذرات کو منتقل کرنے کے بعد وہ روح خاص تعلق رکھتی ہے اللہ کی ذات سے. پھر اس کو جنت میں رکھا گیا انسان کو, اور وہاں سے پھر دنیا میں جو بھیجا گیا حضرت بی بی حوا کی تخلیق کے بعد, تو ان تمام مراحل سے انسان کو گزار کے جہاں بھیجا. دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ کار رکھا, زوجین کا تعلق, اس کے بعد ولادت. اس ولادت کے پہلے بھی انسان کے اجزاء کہاں کہاں سے غذا کی صورت میں وہ ماں باپ کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں. اس سے خون بنتا ہے, ان سے نطفہ بنتا ہے, اس سے پھر انسان کا حمل ٹھہرتا ہے, اس کی ولادت ہوتی ہے. کہاں کہاں کے غذائی اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ زمین کے ہی ذرات سے. منہا خلقناکم, اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, اسی میں لوٹا رہے ہیں تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, پھر ہم دوبارہ جب ریوائز کریں گے تمہیں اسی سے دوبارہ نکالیں گے. تو انسان کے ایک تو وہ تخلیق آدم ہوئی تھی کہ پورے ذرات کو جمع کر کے پیدا کیا گیا. پھر ہر زمانے میں جیسے جیسے ماں باپ آتے ہیں وہ غذا حاصل کرتے ہیں, اناج لیتے ہیں, فروٹ کھاتے ہیں, یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, اس سے پھر خون کے ذرات, نطفہ بنتا ہے, پھر انسان کا وجود ہوتا ہے, پھر انسان خود غذا کھاتا ہے, استعمال کرتا ہے, اور اس کے وہ ذرات جڑتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس دنیا میں آنے کے لیے انسان کو جب اللہ نے جو راستہ دیا, خلقہ فقدرہ, اس انسان کو اللہ تخلیق کرتے ہیں, فقدرہ, اور اس کو پورا ڈیزائن کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بغیر ڈیزائن کے انسان کو ایسے بھیجے جائے. اس کا ایک شیپ مقرر کیا گیا. وصورکم واحسن صورکم, تمہیں صورتیں دی, بہترین صورتیں بنائی گئی تمہاری. پورا ایک ڈیزائن دیا گیا اس کو, کائنات میں سب سے بہترین اس کو بنایا گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس انسان کو احسن تقویم قرار دیا گیا کہ بہترین انسان ہے. انسان کو رہنے کے لیے, خود بنانے کے لیے گھر بتایا گیا. اس گھر کے اس نے زندگی میں ہر اسٹائل کو اپنایا. لیکن جو درین ترین پرن ہزاروں سال پہلے جس طرح رہتے تھے وہ اسی طرح رہتے ہیں. انسان رہنے کے لیے طرح طرح کے آسائش والے گھر بناتا ہے. انسان کو بغیر پر کے پیدا کیا گیا, حالانکہ دیکھا جائے تو پرندوں کے پر انسان سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. مور کی خوبصورتی, اس کے کلر کیسے کیسے ہوتے ہیں. لیکن انسان کو اس سے بہترین عقل دی گئی کہ تم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت لباس استعمال کرو. وانزل علیکم لباسا, تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا اللہ نے. یہ اس کی خوبصورتی بتائی کہ انسان اپنے ذوق کے مطابق لباس کو استعمال کرے. غرض کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے یہاں پہ آ کے پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, اور اس کو دنیا بڑی غیر مانوس جگہ لگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کس جگہ بھیج دیا گیا. اسے ماں کی وہ کوکھ جہاں اس کو نہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی, نہ کوئی مشقت تھی, نہ محنت تھی, وہ ماں کی کوکھ والی زندگی یاد آتی ہے, اس کو یاد کرتا ہے کہ میں اس سکون سے تھا. لیکن یہاں آنے کے بعد روتا ہے. اس دنیا میں جب آنے کے بعد وہ روتا ہے, کچھ دن کے بعد جب بڑا ہوتا ہے اس کو دنیا اچھی لگنے لگتی ہے. اگلا مرحلہ اس کے پھر اللہ پاک جو قبر کا ہے وہاں کی تیاری اس کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں. بظاہر اس کو توحش محسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے اس دنیا میں قدم رکھوں گا, اس گڑھے میں کیسے جاؤں گا. لیکن اس شب کے اندر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے وہاں منظر دکھائے, دعا کی, بتایا, وہ ہمیں پتا دیتا ہے کہ اس قبر میں جانے کا جو ہمارا مرحلہ ہے یہ بظاہر ہمیں ایک دقت آمیز, ایک مشقت والا مرحلہ لگتا ہے, لیکن اس سے گزرنے کے بعد ہمارا رب سے وہ تعلق ہونا ہے، وہ ملاقات ہونی ہے جس کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، کہ انسان کو جس اصل مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، ما اريد منهم من رزق وما اريد يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ لوگ رزق مانگ کے مجھے دیں، نہ یہ چاہتا کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اب اس تمام چیز سے ہٹ کے انسان کو صرف عبادت کے لیے بنایا، باقی کروڑوں مخلوق ہیں ان سے کوئی عبادت مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اگرچہ وہ مخلوقات اپنے طور پر ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہیں، لیکن انسان کو باقاعدہ مکلف بنایا گیا کہ جگہ بناؤ، عبادت گاہیں بناؤ، اس میں حاضری دو، اس کے لیے اذان دو، آ کے نماز پڑھو، سال میں حج کرو، مال کماتے تو اس میں نکال کے خرچ کرو، زکات دو، یہ تمام احکامات کا انسان کو مکلف بنا کے اب اس کو طریقہ بتا دیا کہ زندگی اس طرح گزارو، اور پھر بھی اگر تم سے سارے گناہ خطائیں ہوئیں تو اس کے لیے اللہ نے مختلف مواقع رکھے، کبھی نماز کا موقع، کبھی روزے کا موقع، کبھی وہ شب کا موقع، کبھی تہجد کا موقع، کہ اس وقت آ کے مجھ سے تم دو لفظ بول دو، استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے، بس اگر تم اس صدقے دل سے بول رہے ہو، اللہ رب کریم اس ایک چھوٹے سے جملے کی وجہ سے تمہاری ساری پہاڑوں سے بڑی خطائیں اور ایسے سمندروں کے جھاگ سے زیادہ کثیر گناہ وہ ان دو جملوں کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، شرط یہ کہ صدق دل اس میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو موقع رکھے گئے ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ شب براءت بھی ہے، اور اس کا مرحومین سے جو خاص تعلق ہے وہ اپنی جگہ، ہمارے ہاں جو اس کے بارے میں غلط فہمیاں مشہور ہیں کہ یہ مرحومین کا عرفہ ہے، آج کے دن تمام ارواح لوٹ کے آئیں گی، تو ارواح اپنے اپنی قبروں میں ویسے ہی وہ عالم برزخ میں وہ برقرار رہتی ہیں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح فرشتوں کے ذریعے آسمان تک پہنچائی جاتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے، اللہ سے ملاقات کے بعد اس کو پھر دوبارہ لپیٹ کے اس کے دماغ کے کھوکے میں ڈال کے اس مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، اس کی روح وہاں موجود رہتی ہے اور وہ برزخی زندگی کے وہاں پہ لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کانسیپٹ تو صحیح نہیں ہے کہ انسان وہ آج کی رات مرحومین ان کی ارواح جمع ہو رہی ہیں یا اپنی مطلوبہ مرغوبہ غذا کا انتظار کر رہی ہیں، یہ تصور تو درست نہیں ہے، لیکن ان مرحومین کے لیے دعا کرنا، دعا مغفرت کرنا، یہ بے شک ہر لمحے ثابت ہے کہ مرنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دنیا سے گزر جاتا ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کی طرف سے دعاؤں کا اس قدر شدید منتظر اور وہ رہتا ہے طالب کہ جس طرح کوئی ڈوبنے والا تنکے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے کہ اگر پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو تنکا بھی نظر آئے تو اس کو پکڑ کے بچنا چاہتا ہے، اسی طرح کوئی شخص جو انتقال کر جاتا ہے اس کے لیے ادنا سی بھی کوئی دعا ہوتی ہے اس کو شدید اس کا انتظار ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے کہ یہ دعا مجھے اس کی برکت مل جائے، ہمیں اس کی طرف سے کوئی ثواب مل جائے۔ ثواب فرض کاموں کا تو ہم کسی کو نہیں پہنچا سکتے، لیکن نفل کاموں کا ثواب وہ ہم اپنے مرحومین کو یا اپنے زندہ لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات وضاحت سے یہاں سمجھ لیجئے، جو فرض عبادتیں ہمارے ذمے ہیں ان کا، جیسے فرض نمازیں کسی کی رہ گئیں وہ ہم یہاں پہ فرض پڑھ کے ثواب نہیں پہنچا سکتے، کسی کی طرف سے آپ کوئی بھی نفلی کام کریں، کسی کے لیے حج کر دیا، کسی کے لیے کوئی نفلی عمرہ کر لیا، کسی کے لیے کوئی نفلی قرآن کریم پڑھ لیا، کسی کی طرف سے کوئی کنواں کھدوا دیا، پنکھا لگوا دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا، اس نفلی کام کا ثواب کسی بھی زندہ اور مرحوم شخص کو پہنچ سکتا ہے، لیکن جو فرض کام ہمارے ذمے ہیں وہ ہمیں ہی کرنے ہوں گے، وہ کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ وہ اللیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، لیکن نفلی کاموں میں ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ ساری چیزیں ان تک پہنچتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو آپ کی زبان اثر پر جو لفظ ہوتا تھا، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلام ہو اے قبروں والوں، یہ بہترین دعا ہے مرحومین کے لیے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، یہ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی، یغفر اللہ لنا، فوراً اس کے بعد دعا دی جا رہی ہے، یغفر اللہ لنا، اللہ ہمیں بخش دے، ولکم، اللہ تمہیں بھی بخش دے، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے گزر گئے، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، یعنی جس راستے پہ تم ہو کے گزر کے جا چکے اب ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہم وہاں جا کے کر رہے ہیں اس کے لیے یغفر اللہ لنا ولکم، باقاعدہ اس سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں، یہ مرحومین سے خطاب ہے، کم تم اس کا مطلب ہے، تم پر سلام ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے، یہ ان سے بات ہو رہی ہے، اگرچہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن وہ مرحومین ہماری وہاں پہ حاضری کو، ہمارے وہاں سلام کو، ہماری اس دعا کو محسوس کرتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا اثر ان کی زندگی، ان کی وہاں کی برزخی زندگی پر پہنچتا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر کسی عذاب میں مبتلا ہو تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، یہاں پہ بیٹھ کے کچھ ذکر و اذکار کرو، فلان یسأل، اب ان سے سوال ہو رہا ہے، تو سوال ہوگا تو کچھ تشفی کے لیے ان کے ساتھ یہاں بیٹھے رہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کو تدفین کے بعد فارغ ہو جائے تو کچھ دیر، کچھ روایت میں آتا ہے کہ اتنی دیر وہاں پہ قبر پہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، جتنی دیر میں ایک اونٹ قربان کر کے اس کا گوشت وغیرہ بنا لیا جاتا ہے، اتنی دیر وہاں بیٹھے رہو تاکہ تمہارے اس مرحوم کو اس قبر کی تاریکی میں فرشتوں کے ساتھ تنہائی میں ایک نئے دنیا میں قدم رکھا ہے تو وحشت محسوس نہ ہو، تمہارے ذکر کی وجہ سے، تمہاری موجودگی کی وجہ سے اس کو ڈھارس رہے، ایک سہارا ملتا رہے۔ ایک صحابی کے تدفین کے بعد آپ نے زور زور سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنے لگے، وہ فرمایا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی کا معاملہ ہو رہا تھا، جیسے ہی میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی اللہ اکبر پڑھا تو اللہ کی طرف سے نرمی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو وہاں قبر کے اندر جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کا پورا ہمارے اعمال کا ریفلیکشن اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے، ہم جب ان کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو اپنے قدموں سے روندا نہ کرو، بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے قبروں پر چپلیں پہن کے نہ چلا کرو، قبر کے اوپر بیٹھا نہ کرو، اس سے صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے کہ قبر سے تم ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، قبر کے اوپر چڑھ کے کھڑے نہ ہو، اس سے تکلیف ہوتی ہے صاحب قبر کو۔ تو یہ ساری برزخی زندگی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں شبہ ہوتا ہے کہ جی ہندو تو جلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کسی کو مچھلی نے کھا لیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، اس کو کیسے ثواب ہوگا، کیسے عذاب ہوگا، وہ اللہ جانے، اللہ کا حکام جانے، اللہ کا نظام جانے، لیکن انسان کو جو جسم مل گیا اس کے اعمال کی سزا اور جزا، راحت اور تکلیف وہ مرنے کے بعد اس کو پہنچتی رہے گی۔ اب وہ کس انداز سے کیسے ہوگی وہ اللہ سب نظام پورا کر دیتے ہیں، وہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ اور اسی جسم کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے جس جسم کے ساتھ اس نے نیکی یا بدی کی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاءٌ ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ کہیں آتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے تمہیں ان کا پتہ نہیں لگتا، ان کو رزق بھی ملتا ہے، اسی لیے یہ بھی حکم ہے کہ ان کو انہی کپڑوں میں کہ جس میں وہ دشمن اسلام سے لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، اسی کپڑے میں ان کو انہی زخموں کے ساتھ دفنا دیا جائے، کفن بھی نہ دیا جائے، اسی کپڑے میں دفنا دیا جائے، قیامت میں اسی لباس کے ساتھ اسی طرح خون بہتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کا وہ لباس بھی ایویڈنس ہوگا، گواہی دے گا۔ اسی لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایویڈنس ہے، اس نے اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہ اپنی جان کو قربان کر کے دی کہ جی یہ دین سچ و برحق ہے، اس کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ تو اسی لباس میں، اسی کپڑے میں، اسی جسم کے ساتھ، اسی زخم کے ساتھ وہ پوری اس کی جو جسد خاکی کی وہ شیپ ہے یا باڈی ہے وہ وہاں پہ پیش ہوگی، تو شہید کی بھی ہوگی اور عام انسانوں کی بھی وہی جسم جس کے ساتھ اعمال کیے تھے پیش ہوں گے۔ تو بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عمل یہ قبرستان جانے کا، معلوم ہوا کہ قبرستان آپ تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں ویسے ہی کہیں اپنی سواری پہ گزر رہے تھے تو دو قبریں تھیں، وہاں جب آپ کی سواری پہنچی تو وہ اچھل گئی، بدک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اس کی وجہ سے اچھلنے کی وجہ سے نیچے تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو شاخوں کو وہاں پہ کاٹ کے گاڑ دیا، قبر کے اوپر لگا دیا، اور فرمایا کہ شاید یہ جب تک تر و تازہ رہیں گی تو امید کی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، عذاب کو ہلکا کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے میری سواری یہاں پہ آ کے بدک گئی تھی، اور عذاب بھی کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے ہو رہا تھا کہ ایک شخص وہ پیشاب کے قطروں سے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پاکی میں اہتمام نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو فرمایا قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اور دوسرا شخص وہ کہ جو لوگوں کی چغلیاں غیبتیں ادھر سے ادھر پہنچاتا تھا، ایک دوسرے کو لڑواتا تھا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. دو شخصوں کے درمیان جھگڑا کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے، اور دو شخصوں کے درمیان دوستی کروانے والا اللہ کا محبوب ترین شخص ہے. ایون یہ کہ قرآن و حدیث میں جھوٹ سخت منع ہے، لیکن ایسے شخص کو کہ جو دوست دو تعلق والوں کے درمیان، دو گھروں کے درمیان، دو افراد کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، ان کو جوڑنا چاہتا ہے، اس کو اجازت دے دی کہ جھوٹ بول کے جڑوا دو آپس میں، کوئی بھی تم جھوٹ بول کے بات کرو اس کے آپس میں ان کا پیچ اپ کرا دو تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا. اتنا اللہ کو دو افراد کا ملانا پسند ہے، اور دو افراد کا توڑنا سخت ناپسند ہے، کہ اللہ پاک بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی بخشش نہیں فرماتے. اس لیے کوشش ہو کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بنیں، خود بھی اللہ سے جڑے رہیں، دوسرے لوگوں سے تعلق کو جوڑتے رہیں، کسی کے لیے دل میں کینہ نہ رکھیں. جس طرح ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اس رات میں موشاحن، کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، وہ شخص بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی عبادتیں بھی قابل و قبول نہیں ہوتی. دل کو صاف رکھیں، جتنا دل صاف ہوگا اللہ کا نور، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اس دل کے اندر معجزن ہوگی، اور اس معجزن ہونے کی وجہ سے انسان سے اچھے اعمال سرزد ہوں گے. حقوق اللہ، اللہ کو پورا اختیار ہے معاف فرمانے کا، گرفت کرنے کا، جو چاہیں کریں. حقوق العباد نازک معاملہ ہے کہ اس میں اگر انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے کینہ رکھتا ہے، کسی کے خلاف نفرت رکھتا ہے، اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا کس وجہ سے، کہاں، کیوں، کس سے بغض رکھا. تو اس دل کو خالی رکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس رات کے انوار و برکات حاصل ہوں. آن لائن ڈیجیٹل معافی نامے تو آج کل آپ سب جانتے ہیں ہمارے یہاں چل رہے ہیں کہ وہ پوسٹیں بن جاتی ہیں، اور ہر چیز ڈیجیٹل ہے، تو معافی بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہیں کہ جانے انجانے مجھ سے غلطی ہوگی تو معاف کر دو، یہ ایک ریت چل پڑی. لیکن اپنے طور پہ واقعتاً اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا کسی سے کوئی بغض کا معاملہ ہے، کینے کا معاملہ ہے، کسی سے نفرت کا معاملہ ہے، تو اس کو صاف کر لینا چاہیے براہ راست اس سے مل کے. عمومی طور پہ ویسے بھی انسان کو معافیاں مانگتے رہنا چاہیے نارملی، کہ اگر کبھی کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. جب عمومی معافی بھی مانگ لی جائے تو اللہ پاک خاص بھی اگر کوئی بات ہو تو معاف فرما دیتے ہیں. انسان تو انسان، دیگر مخلوقات کے بھی انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اے رب کریم آپ معاف فرما دینا، کیونکہ مخلوق ہے اور ہم خود کمزور انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں کس مخلوق کے ساتھ کب کہاں کوئی ہم سے ایسی کوئی ناانصافی ہو گئی ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، اور اللہ پاک اس پہ گرفت فرما لیں. چونکہ رب کریم کی تو ایک اتنا سی مخلوق بھی مخلوق ہے، وہ چاہے کتا ہو، چاہے بلی ہو، چاہے وہ چیونٹی ہو، چاہے مچھر ہو، لیکن اللہ کو اپنی ہر مخلوق عزیز ہے. اس کی حرمت، حلت، پاکی، ناپاکی اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس چیز کو ہم کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں. حتیٰ کہ سانپ بچھو کو بھی جلانے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ اس کو تڑپا تڑپا کے نہیں مارو، اگر مارنا بھی تو قتل واحدہ میں، ایک ہی اٹیمپٹ میں اس کو مارو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، بس ختم ہو جائے جانور. اس کو اذیت دے دے کے مارنا صحیح نہیں ہے. بعض لوگ وہ اپنی تفریحوں کے اندر بہت کچھ مخلوقات کے ساتھ ایزاؤں کا کام کر دیتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے مخلوق بے بس ہے، اس کے ساتھ کیسا چوہے ہیں، چوہے بلیاں، کوئی بوتل پہ اس کی ٹانگیں باندھ دیں اور اس کو لٹکا دیا کہیں وہ تڑپ رہی ہے، پھڑک رہی ہے، خوب ہنس رہے ہیں، اس پر سانگ چلا دیے. کبھی ایک میں نے دیکھا کسی چوہیا کو، چھوٹی سی بیچاری کو، اس پہ کسی گیس والے غبارے میں اس کے دم باندھ کے غبارے کو اڑا دیے، چھوڑ دیا. ہمارے نزدیک وہ گٹر کی ایک مخلوق ہے، ایک کیڑا ہے، لیکن خالق کائنات نے اس کو سب چیزیں دی ہیں. اس کی آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، اس کا آکسیجن ہے، اس میں بلڈ ہے، اس میں دل ہے، اس میں دھڑکن ہے، اس میں آواز ہے، اس کا روح ہے. وہ کس نے بنایا؟ بلا وہو الخلاق العلیم، اس خلاق عالم نے بنایا ہے. تو وہ پوچھے گا اگر میری مخلوق کو کوئی ایزا پہنچائے تو آؤ اب اس کی سزا کو بھگتو. تو یہ کبھی ہم نے جانے انجانے میں اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا ہو تو اس سے بھی ہم بات رہیں. باقی ویسے ہماری زندگی میں جو چیز تکلیف دہ ہو اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اجازت ہے. ہم جیسے چوٹیاں گھر میں آ گئے، کوئی پاؤڈر ڈال دیا کہ وہ صاف ہو جائیں، لال بیگ ہیں، کاکروچ ہیں، اس کے لیے کوئی اسپرے کر دیا، کوئی دوائی ڈال دی، وہ ایک ہمارے لیے اجازت ہے کہ جہاں ہماری زندگی ایسی مخلوق کی وجہ سے کسی اس میں آ رہی پرابلم میں تو ہم اس مخلوق کو کسی دوا کے ذریعے مار سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ کے کسی مخلوق کو مارنا، تنگ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کے اندر اللہ سے محبت پیدا کرنی چاہیے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا کرنا چاہیے۔ پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسان کو یاد رکھنے والے تھے کہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی اگر کسی نے احسان کیا تو آپ نے اس کا بدلہ چکایا، اور کسی اور کا بھی اگر آپ نے سنا کہ احسان ہو تو اس کے بدلے کے لیے بھی فرمایا۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب البعوث، مچھر کو گالی نہ دو۔ اس کی ریزن کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ ایک پیغمبر کو تہجد کے لیے اٹھایا تھا، تو اس کو گالی نہ دو، یعنی کاٹا ہوگا اس مچھر نے، اس کاٹے کی وجہ سے ان کو بیدار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مچھر مار سکتے ہیں کہ اگر تنگ کر رہا ہے اس کو مار دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطہرہ کو دیکھیے، اعلیٰ ظرفی کو دیکھیے کہ کسی پیغمبر کو اٹھایا تھا تو اپنی امت کو فرمایا لا تسب البعوث، مچھر کو گالی نہ دو۔ اس کا احسان دیکھیے کہ اس نے ایک پیغمبر کو اٹھایا تھا۔ تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہوتی ہیں، اللہ نے بنایا، یہ اپنے اختیار سے نہیں بنی، ان سے حفاظتی تدبیر کی جا سکتی ہے، لیکن واقعتاً کبھی اس مخلوق کو اگر دیکھا جائے مچھر مکھی تک کو، کہ اس میں بھی خدا نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ایک ایک چیز میں اللہ نے اپنی قدرت رکھی ہے کہ انسان دیکھے تو رب اس میں نظر آتا ہے کہ پروردگار کیسی تیری شان ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، زندگی ان کو بھی عزیز ہے، ان کو بھی پیار ہے اپنی زندگی سے۔ اللہ تو بہرحال اس طرح اللہ سے معافی مانگیں اور سارے گناہوں کو اپنے بخشوانے کی کوشش کریں۔ حضرت والد صاحب کا مجھے اکثر واقعہ یاد آتا ہے، اللہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں دل ان کے بڑے نرم ہو جاتے ہیں، جذبات بڑے گرم ہو جاتے ہیں، مخلوق کے ساتھ شفیق ہو جاتے ہیں۔ کتنے اللہ والوں کے واقعات ایسے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ انہوں نے بہترین برتاؤ کیا، وہ ان کے دل کی صفائی کے عکاس ہوتی ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں شفقت اور رحمت کا واقعہ کہ حضرت ہماری جب ایک چھوٹی بہن تھی تو حضرت کے ساتھ بستر پہ قریب سوئے کرتی تھیں، بچیوں کے عموماً جوئیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، تو حضرت تو ایسے بال صاف ہی رکھتے تھے، زیادہ زلفیں بال تو ہوتے نہیں تھے، کسی زمانے میں کافی لمبے پٹھے بال تھے، لیکن پھر آخری حصے میں عمر میں زیادہ تر گنجے ہی رہا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک وقت میں اسی گھر کی بات ہے کہ وہ کہیں خارش ہے، ہلکا سا سلسلاٹ ہوئی تو ہاتھ رکھا کھجا تو چھوٹا سا محسوس ہوا کہ کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے، اس کو پکڑا تو معلوم ہے جو کا چھوٹا سا ایک بچہ ہے، کوئی بڑی جو بھی نہیں، کوئی بچہ، وہ بہن سے کئی بار اسے گھومتا پھرتا چڑھ گیا ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ اس کو میں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد مارتے ہوئے رحم آیا کہ اب ننا سا معصوم سا بچہ ہے، کیا اس کو ماروں؟ وضو کرنے کے لیے حمام تشریف لے جا رہے تھے تو فرمانے لگے میں نے اس کو پکڑ کے وہاں کے فلیش ٹینک کے اوپر رکھ دیا، چلو مارتے نہیں اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ایک نماز کے لیے وضو کر کے تشریف لے رکھ دیا، لیکن توجہ وہاں پہ اٹک گئی کہ اب اس کو چھوڑ تو دیا لیکن اس کے بیچارے کی زندگی کیا ہوگی، تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس میں مر جائے گا۔ اب دوسری نماز کے لیے جا رہے ہیں وضو کرنے، پھر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں بیٹھا ہوا وہاں پہ۔ تو بہرحال اب مستقل دماغ پہ ایک اس کی محبت چپک گئی کہ بیچارہ بھوکا پیاسا ہے، کیسے زندگی گزارے گا، کیا ہوگا اس کا۔ تو کہنے لگے آخر شدت محبت سے مجبور ہو کر آخر جب اس کو دیکھا کہ بیچارہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، چل پھر بھی نہیں پا رہا، اس کو پکڑ کے اٹھا کر دوبارہ اپنے سر میں ڈال دیا کہ کہاں بیچارہ بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ یہ ایک بہت عارفانہ نگاہ کی بات ہوتی ہے کہ انسان عام انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ، تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں اپنی ایک نماز پڑھ رہا تھا اپنے کمرے میں، مچھر وچھر نہیں آتے، بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور ایک مچھر اڑتا ہوا آیا، ایک دفعہ آیا، دو دفعہ آیا، اپنی توجہ اپنی طرف دلانے لگا، بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، میں یوں کر کے ایک دفعہ دعا کرتے کرتے ایک دم ہاتھ مارا ہلکا سا، وہ تھوڑا سا ہاتھ کی زد میں آیا، اور زد میں آنے کے بعد ایک پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا، بےچارا لڑک کے نیچے مسلے پہ گر گیا۔ اب وہ ٹیڑھا میڑا ہو کے پھڑ پڑانے لگا، بھن بنانے لگا، کوشش کرنے لگا دوبارہ اڑنے کی۔ ایک لمحے میں تو اس کو بے وقتی سے یوں ہلکا سا ضرب کر دی، اور دوسرے لمحے اس کی وہ گرنا، اس کا پھڑکنا، وہ سوچ کے اس کی زندگی کے تصورات سوچنا کہ اس کی زندگی ہوتی کتنی ہے، ایک غلطی سے آ گیا اس کو بےچارے کو، میں نے ایک ہلکی سی جھپٹ سے اس کو معذور کر دیا، اس کی تو پوری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ شدید مجھے ندامت ہوئی، اللہ کے سامنے گڑگڑایا، سجدے میں سر کے رویا کہ اللہ کمزور مخلوق ہے تیری، نہ اپنے اختیار سے پیدا ہوئی نہ اپنے اختیار سے موت، لیکن ہر ایک چیز کو اپنے اعضاء، اپنے پر، اپنے کھال، اپنے بال، سب کو عزیز ہوتی ہیں، ہر ایک کو اپنی زندگی سے پیار ہے. کہاں ہم تیری محبت میں باتیں کرتے ہیں اور کہاں ذرا ذرا سی بات میں تیری مخلوق کو بے دردی سے کچل دیتے ہیں، احساس بھی نہیں رہتا. تو احساس بڑی چیز ہے، اللہ پاک ہم احساس عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. یہ بات تیری تھی اس کے اوپر کہ دل میں اگر ندامت ہو تو اللہ پاک پھر دل کے اندر محبت پیدا فرماتے ہیں، مخلوق کی محبت پیدا فرماتے ہیں. اور کس بات پر، کس چیز پر اللہ بخش دیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پورا میں نے چیپٹر لکھا اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں جانوروں کے حقوق پر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کھیتی باڑی سے، تمہاری لگائی ہوئی محنت کی کھیتی سے اگر کوئی چڑیا چگ لے، کوئی جانور کھا لے، تمہارے لیے صدقہ جاری ہے، تمہارے لیے اس میں اجر ہے، تمہیں ثواب ملے گا. ایک باغ کے اندر آپ تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو پچکارا، اس کو پیار کیا، اس کو تسلی دی. وہ اونٹ آہستہ آہستہ چپ ہو گیا اور اس اونٹ نے باقاعدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے کھانا کم دیتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو، اس کے کھانے کا خیال رکھا کرو. اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے تو غلام سے طے کر لیا کہ دیکھو لمبا سفر ہے، تم بھی انسان میں بھی انسان، یہ جانور اس کا بھی حق ہے، ہم ایک ایک منزل اس پہ سوار ہوں گے، ایک باری میری، ایک باری تمہاری اور ایک باری اونٹ کی، ہم دونوں اس کے اوپر ساتھ نہیں سوار ہوں گے، ایک باری اونٹ کی بھی ہوگی، ہم اس کو خالی بغیر سواری کے لے کے چلیں گے تاکہ اس کو بھی استراحت مل جائے. ان باریوں کو بدلتے 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 جب پہنچے تھے وہاں بیت المقدس میں داخل ہونے، وہاں کے جو بڑے بڑے راہبین، یہود کے بڑے بڑے علماء جو برج کے اندر وہاں پہ فوکس کیے بیٹھے تھے کہ خلیفہ آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی، تو وہ چلا اٹھے کہ نہیں، یہ وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اس کا تو لکھا تھا کہ جب وہ داخل ہوگا اس شہر کے اندر تو وہ اپنے غلام کے سواری اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا ہوگا، غلام اوپر ہوگا اور امیر المومنین نیچے ہوں گے. یہاں تو الٹا حساب ہے کہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، غلام نیچے پکڑے آ رہا رسی. تو مومنین نے بتایا کہ آپ لوگ کی پیشگوئی اللہ نے آپ کے منہ سے نکلوا دی، صحیح بتا دیا. در حقیقت بات یہی ہے کہ اس وقت جس شخص نے رسی پکڑی ہوئی ہے وہی پورے مسلمان کے عالم اسلام کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب ہیں، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے غلام ہیں. سبحان اللہ، کتنا انصاف، کتنا عدل، کتنا مخلوق پر رحم، کتنے پہلو زندگی کے ان چیزوں میں. اللہ، آج میں جب جانور کو دیکھتا ہوں تپتی دھوپ کے اندر، گدھا گاڑیوں والوں کو کہ انہوں نے گدھے باندھ رکھے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، ان بےچارے جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو چل چلاتے دھوپ میں ڈنڈوں سے مار مار کے بوجھ لاد کے کھینچ رہے ہیں، گدھے کو لے جا رہے ہیں، خود بھی لدے ہوئے ہیں، سامان بھی لادا ہوا ہے، بسا اوقات تو اتنا سامان اس پر لدا ہوا ہوتا ہے کہ دل پھٹتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں کہ مخلوق خدا سے کتنا جبری یہ کام لے رہے ہیں، کتنی تکلیف اس کو پہنچا رہے ہیں. اللہ کے ہاں ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہوگا، ایسا نہیں کہ جانور ہے بے حصے تو جواب نہیں. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہم اپنے گھر کی زندگی درست کریں. گھروں کے اندر بہت کمپلین ہوتی ہے کہ ہم بظاہر بہت نمازی بھی ہوتے ہیں، سجدوں کے نشان بھی ہمارے پیشانی پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گھریلو اخلاق ہمارے بہت تلخ ہوتے ہیں. اولاد پہ شدت، سختی، بیویوں سے بد مزاجی اور بہت زیادہ سخت رویے رکھنا اور ہر وقت تلخی سے بات کرنا، زندگی کو کڑوی بنا کے رکھنا، ان تمام چیزوں کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے ماتحت ہیں، ہم جو چاہیں کہہ لیں، جتنا چاہیں ظلم کر لیں، جتنی چاہیں سختی کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کوئی نہ پوچھے لیکن مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین شخص وہ جس کے اخلاق بہتر ہوں، اور پھر اخلاق میں بھی وہ شخص سب سے بہتر ہے کہ جس کے اپنی بیویوں سے اخلاق بہتر ہوں. اور اسی طرح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اعمال میں اخلاق کا سوال ہوگا کہ اخلاق کیسے تھے. پھر اخلاق میں بھی سب سے پہلے بیوی سے اخلاق کا سوال ہوگا کہ بیوی سے تمہارا اخلاق کیسا تھا. اللہ اکبر, ان چیزوں کو اسلام نے سکھایا, آج ہماری زندگی سے مائنس ہیں. یہ بے شمار گھروں کی داستانیں ایسی ہیں کہ وہاں میاں اس کو اپنی کمائی پہ اتنا گھمنڈ ہوتا ہے, اتنا فخر ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو کھلانے کے لیے پہنانے کے لیے جیب سے پیسہ نکالنا پسند نہیں کرتا, مہینوں مہینوں اس کو کپڑے سلوا کے نہیں دیتا, فقیروں کی طرح ترس پا دیتا, تڑپ پا دیتا ہے, نہ سردی کے کپڑوں کو پوچھتا نہ گرمی کے کپڑوں کو پوچھتا, اسے احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ پوچھے گا, یہ سب جواب دینا ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر گھریلو زندگی میں کسی کے رویہ ایسا ہو, اولاد کے ساتھ بد مزاجی ہو, سختی ہو, رویوں میں سختی ہو, درست طرح رویوں کو ایسا میٹھا رویہ رکھیں. میرے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ایسی زندگی کا سبق دیا ہے, پر لطف زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے کہ زندگی گھر کی جنت کا نمونہ ہو. ہمارے حضرت ناصر المسد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ سے باپ اور ہماری ماں جیسی ماں ہر ایک کو عطا فرمائے. میں حیران ہوتا ہوں بعض اولاد کی طرف سے ماں باپ کے شکوے شکایت ایسے آتے ہیں دل لرز جائے. کہ ایک شخص تھا میرے پاس امریکہ سے, نوجوان لڑکے کا ایک میسج آیا اپنی والدہ کے بارے میں, وہ تو کراچی میں خود بےچارا امریکہ میں کماتا ہے, تو اتنی کہنے کا سخت مزاج ہے, اتنی بدگوئی اپنی اولاد کے بارے میں کرتی ہیں کہ سال بھر پہلے بیٹی کو عمرے پہ ساتھ لے کے گئی, بیٹی عمرے پہ ساتھ تھی, وہاں اتنی اس کے ساتھ ماں نے بد سلوکی کی, اتنی تلخیاں کی, لوگ سامنے اتنا انسلٹ, اتنا ذلیل کرنا, اتنا بات بات پہ ڈانٹنا کہ وہ وہاں ڈپریشن میں چلی گئی, ایڈمٹ ہونا پڑا اس ہوٹل ہاسپٹل میں بیچاری کو. اتنا سخت اس کے ساتھ ماں کی نفرت. خود بیٹا کہتا ہے کہ مجھ سے جب بات کرتی ہیں اتنی بد دعائیں, اتنی تلخی کہ میں لاکھ منتیں کر لوں سمجھا لوں, لیکن ایک طویل بد دعاؤں کی لسٹ ہوتی ہے. نماز بھی پڑھتی ہیں, تسبیحات بھی پڑھتی ہیں, لیکن جھولیاں بھر بھر کے بد دعائیں دیتی ہیں. تو زندگی میں خوشی نہیں دیکھے گا, تو بری موت مرے گا, تو نافرمان ہے ماں کا, تو ایسا. تو اللہ کی پناہ, کہیں مائیں اتنی خطرناک, کہیں باپ کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگیاں لوگ کے عذاب بن جاتی ہیں, اتنی خطرناک ہوتی ہیں, کہیں شوہر کے رویے بیوی سے اتنے المناک ہوتے ہیں کہ بیوی ایسا لگتا ہے کہ عقوبت خانے میں جی رہی ہوں. کل ہی ہمارے پروگرام ریکارڈ ہوا ایک اسی ظلم کی داستان پر, چھوٹی چھوٹی کوئی بچیاں آئی ہوئی تھی 14 سال 15 سال کی, اللہ اکبر, دلوں کو دہلا دینے والی داستانیں تھیں کہ باپ ہتھوڑوں سے مارتا اپنی بیٹیوں کو, بیوی کو ہتھوڑے سے مار کے لہو لہان کر دیتا ہے. 10 سال تک اس کی بیوی نے ایک کمرے کے باہر کو منظر نہیں دیکھا, اتنا ظلم, اتنا تشدد بیٹیوں پر, بیوی پر. یعنی 25 سال 20 سال اسے ظلم تشدد میں گزار دیے کہ مار مار کے بیٹی کو لہو بیوی کو لہو لہان کر دیتا تھا, پورا جسم جب خون میں تر بتر ہو جاتا تھا تو یہ چھوٹی بچی سے آگے لپٹ جاتی تھی ماں بچانے کے لیے, تو یہ بچی بچاتی تھی. ایسے ایسے ظالم درندے ہمارے یہاں پل بڑھ رہے ہیں. الامان والحفیظ, ایک نہیں پتہ نہیں کتنی داستانیں خود میرے گھر پر آ کے جب لوگ بتاتے ہیں روتے ہیں, دل دہل جاتا ہے کہ ہمارے وعظ, ہماری نصیحتیں, اسلام کی خوبیاں ہم اتنا بیان کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں اگر وہ لوگ بھی کہ جو مذہب میں ہیں, مذہب پر آتے ہیں, لمبی داڑیاں بھی ہیں, مسجدوں میں بھی آتے ہیں, وعظ میں بھی آتے ہیں, اور گھر کی جب زندگی پتہ لگتی ہے کہ ایسی زندگی ہے, تو سخت افسوس ہوتا ہے کہ کیا سیکھا دین سے, اور وہ سختیاں بھی دین کے نام پر. الامان والحفیظ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے کہ دشمنوں کی بیٹیاں, دشمن بادشاہ کی بیٹیاں ایک جھلک دیکھنے کے بعد ایمان قبول کرتی ہیں, نکاح میں آتی ہیں, زوجہ محترمہ بنتی ہیں, ام المومنین بنتی ہیں, اور وہ درس بن جاتی امت کے لیے کہ اس شخص کے اخلاق دیکھ کر, ان کی مٹھاس دیکھ کر, ان کا انداز دیکھ کر کہ ان کی زندگی لمحے میں تبدیل ہو جاتی ہے شہزادیوں کی. ایک غربت قدے میں, ایک فقر و فاقے والے زندگی میں آ کے ایسی زبردست زندگی گزارتی ہیں کہ ہستی ہو تو ایسی ہو. تو اگر ہم ان کے ماننے والے شب برات خوب منا لیں, راتوں کو تہجدیں پڑھ لیں, دعائیں خوب کر لیں, لیکن گھر کے اندر, آفس کے اندر, اپنے سٹاف کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہوں, تو پھر یہ عبادتیں ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اس لیے ایسے ہی الیکٹرانک وہ میسیجز بھیج دینے سے خلاصی نہیں ہوگی. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, کھنگال کے دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے اخلاق میں کوئی کوتاہی ہے, کہیں مزاج میں کوئی تلخی ہے, کہیں کوئی بدتمیزی ہے, تو ہم اس کی کریکشن کر لیں, اچھے طریقے سے کر لیں. ایک مسکراہٹ بھی حضور نے فرمایا صدقہ ہے, اچھے طریقے سے کسی بات کر لینا بھی صدقہ ہے. تو گھر کی زندگی تو سب سے اہم ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. بہرحال رسمی گفتگو تو ہم کر سکتے ہیں بہت, کہ جی رات کو آپ یہ کیجئے, نفل پڑھیے, تہجد پڑھیے, لیکن میں بہت سارے وہ معاشرتی پہلو اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ جب درد بھری داستانیں سننے کو ملتی ہیں تو دل میں درد بھر جاتا ہے, دکھ ہوتا ہے. کتنی خواتین, کتنی مائیں بیچاری اپنے اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں کہ رشتہ ہو جائے. رشتہ ہوتا ہے تو معلوم ہوا وہاں جانے کے بعد جو ان کی زندگیاں نئی تکالیف کا مجاہدہ ہوتا ہے, ماں باپ الگ پریشان, بیچاری بیوی الگ پریشان. خوشی سے ایک نئے جذبے لے کے گھروں میں آباد ہوتی ہیں, جاتی ہیں کہ جی وہاں پہ جا کے خوشبار زندگی گزرے گی, اور معلوم ہوتا ہے کسی ٹارچر سیل کے اندر چلی گئیں کہ ان کو سارے تانے طنز, گھر کے کام اور وہ ایک تشدد, اس پر ظلم, مار پیٹ, ایک نئی زندگی کا مصیبت کا آغاز. کہ ماں باپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں, اتنے ارمان سے بیٹی بھی آئی تھی کہ جی اب بیٹی آگے جا کے عیش کرے گی. کتنے گھروں کی داستانیں ایسی ہیں, مہینوں میں, دو مہینے میں, تین مہینے میں طلاقیں ہو گئیں, اگلے کی زندگی خراب ہو گئی. اپنے اخلاق کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے رجوع کی ضرورت ہے, اللہ سے معافی مانگتے رہیں. عبادتیں اتنی ہماری نہیں پوچھی جائیں گی جتنے معاملات پوچھے جائیں گے, کہ معاملے اگر اچھے ہوئے, عبادتیں کم بھی ہوئیں تو انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے. عبادتیں ڈھیروں ڈھیر ہوئیں, اخلاق برے ہوئے, تو سب عبادتیں اٹھا کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ تلخی زبان والے کو کیا یہاں پہ کوئی وہ پوچھ گچھ. تو اس زبان کی نرمی, مٹھاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا تھا, حالانکہ پتا تھا منافقین کا رئیس اور سردار ہے, اللہ نے فرمایا کہ 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ 70 کا لفظ شرطیہ ہوتا کہ ہاں 70 بار سے زیادہ کریں گے تو بخش دوں گا, تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کی دعا مغفرت کرتا کہ بخش دیا جائے. بیٹے نے کرتا مانگا, تو چونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک جنگ کے موقع پر حضور کے ایک چچا کو کرتا دیا تھا اپنا, کہ وہ قیدی بن کر آئے تھے تو ان کا کرتا بھی نہیں تھا, تو اس رئیس المنافقین نے اپنا کرتا ان کو تن ڈھانپنے کے لیے دیا تھا. ان اپنے چچا کا احسان چکانے کے لیے اس کے مرنے کے بعد بطور کفن کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک طلب کیا گیا, تو آپ نے فوراً دے دیا. یہ اخلاق تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسی حکومتیں فتح نہیں ہو گئیں شبرات کے حلوے کھا کھا کے, محرم کے شربت پی پی کے, یہ ایسے کام نہیں بنتے. یہ نفس کے اوپر آرے چلتے ہیں. نفس یہاں انسان کا پکڑا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو نفس کے خلاف چیزیں مل رہی ہوں وہاں پہ آپ کو اس کو دبائیں, کنٹرول کریں, اور پھر اس چیز کو اپنی خوشگوار زندگی میں تبدیل کریں, وہاں پھر اللہ کی رضا اور محبت ملتی ہے. بہنوں بھائیوں میں نفرت ہوتی ہیں, سگے بہن بھائی اس قدر نفرت کے ساتھ آپس میں باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی دشمن ہو. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, بہت کم بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جن میں آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو, پیار محبت سے باتیں کرتے ہوں. سخت نفرت والے لہجے, سخت حسد والے لہجے, سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, جائیدادوں کے پیچھے جھگڑے ہیں, ماں باپ زندہ ہے, اولاد پریشر کر رہی ہے کہ یہ جائیداد ابھی ہمارے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں, ہم کچھ نہیں جانتے, آپ مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمیں جائیداد چاہیے. مائیں 8-8 آنسو روتی ہیں, کوئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوہ ہوئی, بہت محنت سے مزدوری کر کر کے اولاد کو پڑھا کے جوان کیا کہ میرا سہارا بنے گا. وہی اولاد بڑی ہو کے سختی سے بات کرتی ہے, پیپر میرے نام کریں, میرے نام کرا لیے. اب مائیں باندیوں کی طرح پیچھے پھر رہی ہیں, لونڈیوں کی طرح پیچھے پھر رہی ہیں, اور بیٹا کا فرعون بنا ہوا ہے. یہ سب عجیب افرت افری کا زمانہ ہے. بیٹا باپ کا نہیں, باپ بیٹے کا نہیں, کوئی باپ بیٹے سے متنفر, کہیں اولاد ماں باپ سے متنفر. اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارے گرد و پیش افراد کے اخلاق بہتر ہوں, ہمیں اچھی زندگی ہو, اچھی زندگی میں اثر آئے. تو یہ تمام چیزیں قابل عمل, قابل توجہ ہیں. باقی ہم رسم دنیا کی خاطر کچھ بھی کرتے رہیں اس پہ کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو آج کی رات بہرحال ہم ساری اپنی اصلاح کریں، نمازیں پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں. قرآن کریم کا بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے پورے عالم اسلام میں قرآن کی حیثیت رہ گئی، بس وہ جسٹ فور ریسائٹنگ رہ گیا کہ تلاوت کر لو، برکت کر لو، صبح صبح گھر میں چلا دو، دلہن کے سر پہ سجا دو، آیتیں لکھ کے کر دو. لیکن وہ قرآن کے جس کی ایک ایک آیت پورے ملکوں کا تختہ پلٹ دیا کرتی تھی، پورے حکومتوں کا تختہ الٹ دیے، وہ اب صرف ہمارے لیے کسی تقریب میں، افتتاحی تقریب میں پڑھنے کے لیے قرآن لے گیا کہ آغاز کرنا ہے تقریب کا تو قرآن پڑھ کے آغاز کر لیا. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، کوئی اس میں برائی نہیں. کوئی مر گیا تو اس کے ختم قرآن پہ ختم قرآن ہو رہے کہ 10 قرآن ختم 20 قرآن ختم 15 ختم 25 ختم، ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے لیکن زندگی سے قرآن کو ختم کر دیا، زندگی میں قرآن نہیں رہا، وہ احکامات نہیں رہے، وہ احکامات سارے ہم نے ایک پس پشت ڈال دیے. کریں گے وہ جو ہمارے من میں آئے گا. تو یہ قرآن تو انقلابی کتاب ہے، قرآن پڑھیے، قرآن کے مطابق عمل کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث برکت ہوں گی. اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجئے. بہرحال جو چیز غلط ہیں، پٹاخے، آتش بازی، اسی طرح یہ پھولوں کو ڈالنا وغیرہ، ہمارے علماء ان چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ سب چیزیں اسراف ہے، کوئی بھی حاصل نہیں. لاکھوں کروڑوں روپے کے پھول ڈلیں گے اور پھول صبح سب مرجھا کے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو دعا ان کے لیے کی جائے گی وہ دعا کارآمد ہے، وہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. دعا کا اہتمام کیا جائے کہ ایک لفظ دعا کا وہی کارآمد ہے. حضرت استاد محترم کا ایک واقعہ میں اکثر اپنے درسوں میں سنایا کرتا ہوں، اسال ثواب سے متعلق آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس محفل میں، کہ ہم جو بھی اسال ثواب کرتے ہیں یا ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس کے اندر مختلف واقعات سناتے تھے، سبق آموز واقعات. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ حضرت نے بعض میں فرمایا کہ ایک صاحب نے ایک شخص کو ایک خواب دیکھا کہ جس میں بڑی کوئی جگہ ہے، خوبصورت سی جگہ، وہاں پہ مختلف ہدایا تحائف آتے ہیں، گرتے ہیں، اور بڑا مجمع کثیر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، ہدیے وہاں سے وصول کرتے ہیں اور سب اپنے اپنے جھولیوں میں ہدیے بھر کے منتشر ہو جاتے ہیں. لیکن اسی مجمع میں ایک صاحب بڑے پروقار طریقے سے بڑے عالیشان مسند پر صوفے پر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے مستغنی ہیں. تو یہ صاحب خواب دیکھنے والے، انہوں نے اس مجمع کے بارے میں ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہاں سے تحائف آتے ہیں، ہدیے آتے ہیں، لوگ لپٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، جھپٹتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، آپ بڑے مستغنی بیٹھے ہیں، بڑا حسین منظر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم سب دنیا سے گزر چکے ہیں، مرحومین ہیں. اجتماعی طور پہ جب لوگ دعا کرتے ہیں اور اشار ثواب کرتے ہیں، جو نمازوں میں دعائیں کی جاتی ہیں، تو وہ ہدیے کی صورت میں یہاں پہ آ کے سارے ہمارے پاس عالم برزخ میں چیزیں گر جاتی ہیں، فرشتے پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ہدایا ہم تک پہنچ جاتے ہیں، ہم جھپٹ کے لے جاتے ہیں. میرا بیٹا ایک حافظ قرآن ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک قرآن کی ایک تلاوت کرتا ہے، سودا بیچتا رہتا ہے، سامان بیچتا رہتا ہے، خاموشی سے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور ایک قرآن روزانہ مجھے ملتا ہے. تو میں ان عمومی جو ہدایا ہیں، تحائف ہیں، ان کے پیچھے اس لیے نہیں بھاگتا، یہ اس لیے الگ سے میری مسند لگی ہوئی ہے. فلاں جگہ فلاں علاقے میں میرے بیٹے کی دکان ہے، وہاں جا کے تم اس سے مل لینا، دیکھ لینا. یہ اٹھ کے بیدار ہو گئے، ان کو تجسس ہوا کہ کہاں کون کیا دیکھ کے آؤں، کون صالح نیک نوجوان ہے. چنانچہ دیکھتے اس محلے میں پہنچے، وہاں جا کے دیکھا تو ایک نوجوان اسی طرح واقعتا دکان کھولے کھڑا ہوا، سودا بیچ رہا ہے اور اس کی زبان چل رہی ہے. انہوں نے ان سے خواب کا ذکر کیا، انہوں نے بتایا کہ ہاں میں اس طرح ایک قرآن کریم صبح سے شام تک پڑھ کے اپنے والد صاحب کو اشارے ثواب کرتا ہوں. کچھ وقت کے بعد انہوں نے خواب پھر دیکھا، اب منظر الٹ دیکھا، منظر یہ دیکھا کہ وہ صاحب جو بڑے تمتراق طریقے سے الگ مسند پر بیٹھا کرتے تھے، اب وہ بھی ان عمومی ہدایہ کی طرف لپک کے بھاگ رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں. ان صاحب نے پوچھا کہ جی کچھ وقت پہلے تک تو یہ تھا کہ آپ کے لیے بڑا الگ سے اعزاز تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا آپ کو ہدیہ بھیجتا ہے، آج آپ بھی سب کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہدایہ وصول کر رہے ہیں. تو پھر ان صاحب نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا جو میرے لیے قرآن پڑھ کے روزانہ بخشا کرتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی یہاں پہنچ گیا. تو میرا وہ جو بڑا تحفہ مجھے ملتا تھا اس کا سلسلہ موقوف اور بند ہو گیا، لہذا میں بھی ان عموم میں ہدایہ اور تحائف کے پیچھے بھاگتا ہوں، سمیٹتا ہوں، بیٹا بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے شامل ہو گیا ہے. تو در حقیقت بات یہ کہ ہمارے یہاں سے کہے ہوئے جملے، دعائیں، یہ سب ان کو پہنچتی ہیں اور اللہ پاک وہاں ان کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، یہ سب ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے، سب چیزوں کا اللہ نے ٹیکنالوجی کا جواب دے دیا. پیسے ہم بیٹھے ہوئے صرف بٹن دباتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے، پیسے ادھر سے ادھر پہنچ گئے،
دنیا کے کونے سے کہاں پہنچ گئے. آن لائن ساری جو ہماری ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہیں, ہم خود کہاں ہیں, ہمارا بینک بیلنس کہاں ہے, ہم نے اس پیسے کو دیکھا نہیں. آن لائن آیا, آن لائن خرچ ہوا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کبھی اکاؤنٹ بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا. یہ سب چیزیں آن لائن چل رہی ہیں, انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. ایک انسان جب ایسا کر سکتا ہے تو رب کریم کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہم جب ایک چیز سوشل میڈیا پہ بھیج رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں سارے ثواب کرو, زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ. تو بعض لوگوں کو پہلے شک ہوتا تھا کہ ایک ہم نے قرآن پڑھا, کروڑوں لوگوں کو بھیج دیا تو کیا ملے گا, چھوٹا چھوٹا سا بھی کوئی حصے میں نہیں آئے گا. لیکن آج آپ دیکھیے کوئی بھی میڈیا پہ لکوڈ فائل جتنی بھی ہوتی ہیں, آپ نے کوئی چیز بھیجی, کروڑوں لوگوں کو بھیج دیجیے. بلکہ ہوتا کیا ہے, سینڈنگ آئٹم میں آپ کی اپنی میموری اور فل ہوتی رہتی ہے, بھرتی رہتی ہے, وہ چیز بڑھتی رہتی ہے. آپ نے 15 لوگوں کو کوئی چیز بھیجی تو آپ کی خود اپنی میموری 15 سینڈنگ آئٹم میں وہ چیز آ گئی, 20 کو بھیجیں گے 20 آ گئے, آپ کی میموری بساوقت آ کے بالکل فل ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی چیز اس میں سماتی نہیں ہے. اور آپ کی بھیجی ہوئی چیز میں ادنا سا فرق نہیں آتا, کوالٹی میں, کلر میں, کسی چیز میں, وہ ویڈیو آپ کروڑوں لوگوں کو بھیج دیں وہ ایسے ہی پہنچے گی. تو اس سے بڑھ کر ہمارا یہ ثواب ہے, یہ دعائیں ہیں. جب ہم کروڑوں لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ سارے ہمارے سینڈنگ آئٹم میں جمع ہو جاتے ہیں, ان کو تو پہنچتے ہی پہنچتا ہے, لیکن ہم جو سینڈ کرنے والے بھیجنے والے ہیں ہماری بھی اس میموری کے اندر سارا جمع ہو جاتا ہے کہ ہم نے 10 لوگوں کو بھیجا, 10 کا ثواب اپنے کھاتے میں بھی آ گیا, 100 کو بھیجا 100 کا آ گیا. تو یہ جب ہم دنیا میں اتنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز بھیجنے سے بڑھ رہی ہے, تو اللہ کے یہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے ہم نے پوری امت کو بخش دیا, ان تک نہ پہنچے اور ہمارے کھاتے میں جمع نہ ہو, تو ہمیں وہ بڑھ کر ملتا ہے الحمدللہ. پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں. وہ حجرہ شریفہ جہاں سے اس امت کے لیے کبھی سسکیاں اٹھا کرتی تھیں, جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں معاہدہ شریف پر تو کبھی کبھی تصورات کی دنیا میں گھوم کر دیکھیں, ایک ہستی تھی, ایک شخصیت تھی, ایک محبت کرنے والے تھے, ایک چاہنے والے تھے, جو رات کو اٹھ کر تاریکی میں ہچکیوں ہچکیوں رویا کرتے تھے, سسکیوں سسکیوں رویا کرتے تھے, اور ان کی زبان مبارک پر ایک ہی لفظ ہوا کرتا تھا, امتی امتی امتی. اپنی فکر نہیں ہوتی تھی, گھر میں فاقے ہیں, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن امت کے غم کے اندر وہ ہستی رویا کرتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سینے اتھر سے ہانڈی کے کھولنے کی طرح کا, جس طرح ہانڈی کھولتی ہے اس طرح کی کڑکڑاہٹ کی آوازیں آپ کے آیا کرتی تھیں. اس ہستی کی وہ سسکیاں, وہ وہاں کی آہو بکا, وہ آنسو جس سے آپ کی لحیہ مبارک, آپ کی گود مبارک وہ زمین تر ہو جایا کرتی تھی کہ امت کسی طرح بخش دی جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ہستی کی لاج رکھیں اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں, اور ان کی امت کے لیے آج ہم بھی دعائیں کریں. رات کا کوئی پہر ہمارا بھی ایسا ہو کہ اللہ کے سامنے اپنی گناہگار پیشانی کو جھکا کے رکھ دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں بھی اس امت کا ایک حصہ ہوں, مجھے بھی بخش دے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بھی رحم فرما دے. اپنے حصے کا کام کرتے جائیں, اللہ ضرور اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. تو پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے جو دعا سکھائی وہ بھی سکھائی, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دیجئے, ہمارے والدین کو بھی بخش دیجئے, اور تمام مومنین کو بخش دیجئے. میں تو یہ کہتا ہوں جب اس کی رحمت جوش میں آ جائے, اگر اس کو کسی ادا پر پیار آ جائے, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سورہ فرقان میں فرماتے ہیں اس کے کرم کی مہربانی کی کیا انتہا ہے کہ جو سیئات کو, برائیوں کو کنورٹ کر دے نیکیوں میں, کاؤنٹ کر دیا جائے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں سب بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. اس سے بڑی کون سی رحمت و شفقت ہوگی کہ ایک تو نا گناہ معاف کر دیے, ایک ہی ان گناہوں کو نیکیوں کا ڈھیر بنا دیا کہ تمہاری نیکیاں ہیں. یہ جس طرح جدید ٹیکنالوجی نے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ کچرے سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں, کچرے سے توانائی پیدا کر سکتے ہیں. جب دنیا کچرے کے ڈھیر کو توانائی کا کوئی منبع بنا سکتی ہے, احکم الحاکمین رحمت للعالم, وہ ان کا کیا وہ رحمت کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب اس کی رحمت آ جائے جوش میں تو تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب کریم ایک بندے کو بلائیں گے, ایک بندے سے مراد نہیں ایک ہی بندہ, مطلب ہے کہ اس ٹائپ کے بھی بہت سارے بندے ہوں گے, اس کے پورے اس کے گناہوں کی فہرست دکھائیں گے, تو نے یہ گناہ کیے بڑے بڑے گناہ, وہ اندر اندر لرزے گا, کب کپائے گا کہ اب تو گیا تباہ ہو گیا. اس کے بعد فرمائیں گے کہ جاؤ آج ہم نے سارے کے سارے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے, جنت میں چلے جاؤ. یہ دیکھ کر منظر حیران نہ جائے گا, رشک آئے گا, خوش ہوگا, اور فوراً بہت سارے وہ گناہ جو اس فہرست میں شامل نہیں تھے جوش میں آ کے اللہ کو یاد دلائے گا, یا اللہ فلاں گناہ اس لسٹ کے اندر مجھے نہیں ملا تھا, وہ شامل نہیں تھا. تو اس لیے اس کی رحمت سے تو کبھی مایوس نہ ہو, آنکھیں ان کے سامنے بہا دیں, سر کو رکھ دیں. گناہ نہیں چھوٹتے تو اللہ سے بار بار کہیں گے کہ اللہ اگر گناہ ہو بھی رہے معاف کرنے والا بھی تو ہے, ہم نیک بن نہیں سکتے, معاف فرما دیجئے, آپ راضی ہو جائیے. مچلیں, گڑ گڑائیں. میرے پیارے آقا نے فرمایا رونا نہیں بھی آتا رونے والی شکل بنا لو, اللہ اس پہ بھی بخش دیں گے. ایک بالش بڑھتا ہے بندہ تو اللہ ایک ذرا بڑھتے ہیں, ایک ذرا بڑھتا ہے تو اللہ ایک باں اس کی طرف بڑھتے ہیں, بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں, اور یہاں تک اتنا قریب ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتے ہیں, اس کے کان بن جاتے ہیں, اس کا دل بن جاتے ہیں. تو رحمت کی طرف بڑھ جائے انسان, اپنے رب پر ناز کرے, فخر کرے, اس کو منائے. اور عام طور پہ ہمارے کہنے میں ہوتا ہے کہ جی بس کوئی ایک کام ہے نا, ہم بس یہ کام ہو جائے باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کسی ماں کو بیٹی کی شادی کی فکر ہے, بس بیٹی کی شادی ہو جائے باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے, بس میری جاب ہو جائے باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایسا کبھی نہ کہیں, ہمیں سب کچھ چاہیے. اللہ جب تک زندہ ہے زندگی میں بھی سب کچھ چاہیے, بعد مرنے کے بھی سب کچھ چاہیے. کیا کچھ نہیں چاہیے, انسان کو دل کی دھڑکن بھی چاہیے, آکسیجن بھی چاہیے, آنکھ کی بینائی بھی چاہیے, ہم کہاں مستغنی ہیں. اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھ دیں, ہمیں اللہ سب کچھ چاہیے, دے دیجئے. اب تھوڑے سے مختصر سے کچھ آج کے رات کے حوالے سے وظیفے بتا دیتا ہوں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. عام طور پہ لوگوں میں پریشانیاں, بے چینیاں, رشتوں کی پریشانیاں, رزق کی تنگی کی پریشانی, بیماریاں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے متعلق بھی کچھ عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ جو راتیں ہیں, یہ جو مواقع ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, ان کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. تو رزق کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے رزق تو چاہیے چاہیے, اور آج کی دنیا میں بجلی کا بل بھی چاہیے, گھر کا کرایہ بھی چاہیے, مینٹیننس بھی چاہیے, بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے بھی چاہیے, کھانے پینے کے لیے صبح سے شام تک غذائیں بھی چاہیے. وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ جی 10-12 درخت لگے ہوئے, نیچے بکریاں پلی ہوئی ہیں, ایک جھونپڑا ڈلا ہوا ہے, بکریوں کا دودھ نکالا اور کھجوریں کھائیں, زندگی گزار لی. 10,000 خرچے ہیں انسان کے, تو انسان کو محتاجگی تو ہے رزق کی. تو اس رزق کی وسعت کے لیے مختلف چیزیں میں بتا دیتا ہوں. آج کی رات میں زہر برکت والی رات ہے, ہمت کر کے رزق کے لیے اگر کرنا چاہیں رزق کی وسعت اس کے لیے فراوانی کے لیے, تو سورہ شورا کی آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, بڑی مجرب ہے, مختلف بزرگوں نے اس کے مختلف تجربات بتائے ہیں. اس آیت کو آج کی رات میں ہمت کر کے 1001 مرتبہ پڑھ لیجئے. سورہ شورا آیت نمبر 19, یہ شعرا نہیں شورا ہے, شین واو اور را اور کھڑیا, اس کی آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. عام نمازوں میں اس کو 70 بار پڑھ لیجئے, فجر کی نماز کے بعد 70 بار پڑھ لیجئے, اور اس رات میں کوشش کر کے 1000 پڑھ لیجئے. بہترین اس کے انشاءاللہ فوائد ہیں, اللہ چاہے گا ضرور آپ کو اچھے سے اچھا رزق ملے گا. ہر نماز کا سلام پھیرتے پڑھ لیجئے. ابھی جو میرا درس ہوا تھا اس میں نے کافی پوائنٹس بتائے تھے, اب چاہتا ہوں آج بڑا مجمع یہاں بھی ریپیٹ کروں انشاءاللہ ان کو. قبولیت دعا کے کچھ وقت ہوتے ہیں, کچھ زمانے, کچھ لمحات ہوتے ہیں, وہ بتاتا ہوں. فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی جو گھڑیاں لمحات ہوتے ہیں سب سے اہم ہوتے ہیں, اس وقت جو وظائف پابندی سے کیے جائیں اس کا ضرور زندگی میں اثر پڑتا ہے. گفتگو کیے بغیر قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے جو وظیفے کریں گے پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پابندی سے مراد یہ کہ اگر کبھی ناغا بھی ہو گیا, کوئی نماز قضا ہو گئی رہ گئی, اب جب قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا کا بھی سلام پھیر کے پڑھ لیجئے, تو انشاءاللہ اس کے ضرور آپ 40 دن کے اندر اندر اثر دیکھیں گے. حضرت مفتی محمد زربری صاحب دامت برکاتہم, ان سے اللہ لطیف, ان کا بھی ایک وظیفہ ان کے اپنے طور پہ سنا, حضرت نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ اگر 19 دن تک, یہ آیت نمبر بھی 19 ہے, 19 دن تک فجر کے بعد کوئی بلا ناغا اس کو اہتمام سے پڑھتا ہے سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ, تو 20 دن سے اس کی رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی. اسی طرح بزرگان دین 1000 کا لکھا ہے کہ جمعرات کو کسی دن ایک نشست میں, ایک ہی اس میں نشست کے اندر اس کو 1001 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو ضرور 40 دن کے اندر اندر کہیں اچھا روزگار میسر آ جائے گا. تو بہرحال رسک کی سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے, رسک کے لیے اس کو پڑھ لیا جائے. آج کی رات پڑھ لیں, اگر آج ہمت نہ ہو تو کسی اور دن کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن نو چندی کا چاند, جو چاند جب چڑھتا ہے شروع کے چاند سے لے کے چودہویں چاند, چودہویں رات کا چاند جو ہوتا ہے, اس میں وظائف شادی کے, بیاہ کے, کاروبار کے, ترقی کے, محبت کے, اولاد کے, حصول کے, جتنے بھی سکسیزفل والے ہیں وہ 15 سے پہلے زیادہ پر اثر ہوتے ہیں. 15 کے بعد جو ہوتے ہیں وہ کسی کے زوال کے لیے ہوتے ہیں, وہ دوسرے روحانی دنیا میں ان تمام چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں, احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں. تو بہرحال نماز کا سلام پھرتے بہت اہم ہے, اسی طرح تہجد کا وقت تو اہم ہوتا ہے, اذان کے بعد کا وقت بڑا اہم ہے, اقامت جب ہو رہی ہوتی ہے وہ وقت بڑا اہم ہے, فرض کا جب وہ بس اللہ اکبر ہونے والا ہوتا ہے وہ گھڑیاں, اس وقت دل ہی دل میں جو دعا مانگیں گے, اقامت کا جواب بھی دیتے رہیں اور دل میں جو دعا مانگیں پابندی سے, لازمی اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے بہترین وقت ہوتا ہے قبولیت کا. ہمارے عموماً ہوتا ہے فرض نماز کے بعد ہم لوگ ضرور ادھر ادھر مشغول ہو جاتے ہیں, لیکن وہ وقت اس کی بھی قدر کیجئے الحمدللہ. اسی طرح ویسے تو چیزیں بہت ساری ہیں لیکن موٹی موٹی چیزیں ذہن میں آ رہی ہوں عرض کر دوں. ماں کے پاؤں دباتے وقت اگر اللہ نے ماں یا باپ آپ کے سلامت ہوں تو ان کے پاؤں دباتے وقت دعا کیجئے. میرا یقین اور تجربہ یہ ہے کہ کبھی بھی ماں کے قدموں میں, باپ کے قدموں میں بیٹھ کے دعا کرنے والا خائب و خاسر نہیں ہو سکتا. ماں اور باپ یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہے. اللہ نے ہر جگہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کا ذکر فرمایا ہے. اب ہمارے ماں باپ تو جا چکے ہیں لیکن ان کی کچھ جو بقایاجات ہیں, تو کبھی خاص دعا کرنی ہوتی تو میں لازمی ابا جی کے جوتے میرے پاس ہیں کبھی سر پہ رکھ کے, امی کا دوپٹہ ہے میرے پاس اس جائے نواز کے سامنے بچھا کر سجدہ کر کے کبھی دوپٹہ سر پہ رکھے, کبھی کاندھے پہ رکھے, کبھی ابا جی کے کھوسوں کو ہاتھ میں پھنسا کے اللہ کے سامنے ملتجی ہو جاتا ہوں. تو اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بڑی نسبت والی بڑی اہمیت رکھتی ہیں. آج جو کچھ بھی اللہ نے نوازا ہے, جتنا بھی نوازا ہے, اساتذہ کرام کی محبت ان سے بالکل بلا کسی اس کے محبت استادوں سے اور والدین کی محبت عظمت الحمدللہ. تو زندگی میں بوسے بھی دیے اور خیال بھی کیا. آج بھی والدہ کے بہت سارے ٹیشو پیپر میرے پاس ہیں جس سے میں جب امی کی مالش کرتا تھا تیل لگاتا تھا تو بعد میں امی کا تیل تھوڑا خشک کرنے کے لیے ٹیشو استعمال کرتا تھا, ان ٹیشو کو سنبھال کے رکھ لیتا تھا. ابا جی جب بیمار ہوئے تھے تو بلڈ چیک ہوتا تھا, کبھی شوگر کا کبھی ٹیسٹ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو وہ روئی سے صاف ہوتا ہے اور ڈاکٹر تو اٹھا کے پھینک دیتے نا پیشنٹ سمجھ کے, لیکن میری نگاہ اس پہ رہتی تھی تو فوراً اس روئی کو اٹھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا تھا. ابا مذاق میں کہتے بھی تھے ابے کیا کر رہا ہے بیوقوف, خام خام ہے نا, کیا گندی چیزیں سنبھال کے رکھ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں اس نظر سے دیکھتا تھا کہ اتنی مقدس ہستی کا خون ہے یہ کچرے میں دور دور نہ جائے. جب ہارٹ کی تکلیف ہوئی تو سینے پہ جو وہ چپکاتے ہیں جس سے وہ چیک کرتے ہیں وہ سارے میرے پاس آج تک ہیں, لیکن میں نے اپنے والٹ پہ چپکا رکھی تھیں کافی زمانے کے ساتھ رکھی اور پھر اس کو اپنے ایک باکس سے اس کے اندر سب سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایک ظالم لٹیرا میری ایک اہم چیز لے گیا, بڑا ملال ہوتا ہے قلق ہوتا ہے, بس اللہ اس کو بھی ہدایت دے جو بھی تھا کہ ابا جی کے وصال کے بعد جو تصدیق کے لیے آخری ای سی جی کروائی گئی تھی اس کی جو ایک پٹی چلتی ہے نکلتی ہے تو بھائیوں سے میں نے لے لی تھی کہ جس میں بس وہ بالکل بلینک آ رہی تھی ایک دم سیدھی پٹی تھی, تو وہ میں نے بطور تبرک اپنے والیٹ میں رکھی ہوئی تھی مستقل ساتھ رکھتا تھا. تو ایک دفعہ ایک سی این جی اسٹیشن پہ بھروانے کے لیے رکا ہوں تو اسی طرح ایک بدبخت آ گیا, اس نے نوک کیا اور والیٹ چھین لیا نکال لیا, وہ چیز اس کے اندر چلی گئی, کچھ ابا جی کے دیے ہوئے ریال تھے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ عقیدت ہے, یہ احترام, یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. میں نے بہت تاثیرات ان کی دیکھی ہیں اور زندگی برکتیں نظر آتی ہیں. جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لوگ چمٹ کے دعائیں کرتے تھے, صحابہ کرام, بہت ساری چیزیں, لیکن وقت ظاہر نہیں ہوتا, اجازت نہیں دیتا, اس لیے مختصر اشاروں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان چیزوں کی قدر کیا کیجئے. اگر حیات ہیں تو قدر کیجئے, ان کے پاؤں دبائیں, سر دبائیں, مالش کریں, خدمت کریں, دعائیں لیں. ماں کا آنچل تو ویسے بھی بڑا اہم ہوتا ہے, تو وہ آنچل میرا آج تک سنبھلا رکھا ہوا ہے, اس کو بڑا میں عقیدت سے رکھتا ہوں, کبھی اس پہ نماز کے طور پر سجدے کے لیے نماز وغیرہ کے لیے اس میں مصلی پہ سامنے جگہ پہ رکھ لیتا ہوں, نماز کے سجدے اس پہ کرتا ہوں. تو بہرحال اللہ نے دولت دی ہے جس طرح دعاؤں کو قبول کروائی ہے, اپنے وضو کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے سامنے جو بھی پریشانی رکھ دیجئے، ضرور اللہ پاک اس پریشانی کو حل فرمائیں گے. عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بارہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم کلام رہا کرو، اللہ سے اپنی جو بھی ضروریاتیں کہہ دیا کرو. تو دعا کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ضرور اللہ سے ہمیں جاری رکھنی چاہیے. رزق کی ضرورت ہو، رشتے کی ضرورت ہو، بیماری ہو، اللہ سے کہتے رہے، اللہ پاک دور فرما دیں گے. ایک چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں، ابھی میں دیکھتا ہوں ہم سب کمزوری ہیں، ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر بڑھتی ہے، تو کھڑے ہوئے لوگ وائسا سا کرسیوں پر آ جاتے ہیں، کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، اعضاء جوارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے جو بہت بڑا چینج آیا، جو اصلی اور اچھی غذائیں تھیں وہ کسی طرح سے ہمارے زندگیوں سے نکال دی گئیں. جس طرح ہمارے اسکول سے سائنس ٹیکنالوجی نکال دی گئی، مدارس سے اور اسکول کالج سے دین کو نکال دیے گئے، دو الگ وہ بنا دیے گئے، اسی طرح ہمارے زندگی سے اچھی خالص غذائیں نکال دی گئیں، اس کی جگہ مشروبات، آرٹیفیشل مصنوعی فلیور، ذائقے یہ دے دیے گئے. شہد جس کو قرآن فرما رہا ہے فی شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، وہ تبرک کے لیے زندگی میں کبھی چکھ لیا سو چکھ لیا. کھجور جو ہر گھر میں حضور نے فرمایا، جس گھر میں اس گھر میں فاقہ نہیں، وہ کھجور ہم رمضان میں بھی ایک دو زبردستی چکھ لیتے ہیں، لیکن جو پاور والی چیزیں ہیں یہ ہم نے زندگی سے اپنے نکالنی مجھ سمیت. تو ان چیزوں پہ توجہ دیں، شہد استعمال کیجئے، اور اس طرح وہ ڈرائی فروٹ اللہ نے قیمتی چیزیں رکھی ہیں وہ استعمال کیجئے، کھجور استعمال کیجئے، دودھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیز ہے، اس کو استعمال کیجئے. ہمارے تو دودھ بھی آرٹیفیشل آ گئے ہیں، مصنوعی دودھ آ گئے ہیں سارے، ہر چیز مصنوعی آ گئی. نوجوان نسل کو اسموکنگ پہ لگا دیا، شیشے پہ لگا دیا، ڈرنک پہ لگا دیا. ماڈرن کنٹری میں، خود ہماری کنٹری میں ڈرنک عام کر دی گئی، نقصان دہ چیزیں، پان، گٹکا، چھالیا، اسموکنگ، شیشہ، ان چیزوں کو لگا دیا گیا. اور لت ایسی ہے کہ ذائقہ کچھ بھی نہیں، لیکن جس کو لگ جائے تو کوئی خدا کا خاص معجزہ ہو جائے تو چیز چھوٹتی ہے، ورنہ چین اسموکر بن جاتے ہیں. نوجوان نسل 9th 10th میں آئے، چھپ چھپ کے گٹکے کھانا شروع کرتے ہیں، پھر سگریٹ پر آ جاتے ہیں، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کھوکھلے ہو جاتے ہیں. وہ پھر اس کی بات یہ ہوتی ہے 40 سال 45 سال میں آساب جواب دے دیتے ہیں. یہ قوت والی چیزیں ان کو کھایا کریں، استعمال کیا کریں، ان پہ اللہ کی طرف سے آیتیں بھی پڑھ لیا کریں، اس سے بھی قوت آئے گی. تو یہ چینج اپنی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کریں کہ جو مسنون غذائیں ان کو بھرپور مقدار میں لیں. ایک آدھ چمچ سے 6-7 فٹ کے باڈی پہ کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا. ہم بنا بڑے تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں. بعض لوگ مجھ سے پڑا ہوا شاید لے کے جاتے ہیں اور معلوم اتنی سی بوتل ہے، ایک مہینے بھی ختم نہیں ہو رہی. تو بھائی ایک بوتل پھر اتنے سے کیا فائدہ دے گی؟ گاڑی کے اندر آئل ڈالتے ہیں 3-3.5 لیٹر، وہی مہینے 2 مہینے میں جل کے برابر ختم ہو جاتا ہے. انسان اتنی غذا تو انٹیک کرے جس سے اس میں نظر آئے. تو ان چیزوں میں اللہ نے قدرتی اپنے برکتیں نعمت رکھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیزیں بتائیں، فوائد ہیں. بکری کا دودھ، گائے کا دودھ، یہ ساری چیزیں، ڈرائی فروٹ، یہ استعمال کریں. اسی طرح یہ جو سبزیاں آتی ہیں، قدرت کے خزانے لے کے زمین سے اگتی ہیں. سبزیوں کو رجحان ہمارے یہاں کم ہے. سبزی اگر نہیں بھی کھا سکتے، ہفتے میں کم از کم جو سبزیاں آ رہی ہوں، 100-200-300 کی سبزیاں کر لیں، مکسچر لیں، اس کا ایک سوپ بنا لیں، بیگم سے بنوا لیں، پانی میں بوائل کریں، ہلکا سا گرم مسالہ، نمک وغیرہ ڈالیں اور اس کو ہفتے میں پی لیں، تو بہت ساری بیماریوں سے جان چھٹی رہے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قوت طاقت دے. دوسرے وظیفے کی طرف آتا ہوں. دوسرا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے یہاں رشتوں کا. پہلے ہم سمجھتے تھے صرف لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کتنے لڑکے ہیں کہ ان کے رشتوں کے معاملات ہیں، ماں باپ پریشان، لڑکے کے رشتے نہیں ہوتے، جہاں بات ڈالتے ہیں نہ ہو جاتی ہے. تو رشتوں کے لیے سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ پوری آیت، خود وہ لڑکی یا لڑکا جس کا رشتہ مطلوب ہو، اس آیت کو 41 مرتبہ یا 21 مرتبہ جتنا بھی ہو پڑھ لیں. اور جتنے بھی وظائفیں بتا رہا ہوں ان کے اول آخر درود شریف 3 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ شامل کر لیں. وہ خود اپنے طور پہ اس کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لی جائے، جو بھی وظیفہ ہو. تو یہ مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، خود جن کو رشتہ مطلوب ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین کے آیت نمبر 36 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم مما لا یعلمون. اس 36 آیت کو 36 بار ہی لڑکا یا لڑکی یا ماں باپ اس کے 36 مرتبہ پڑھ کے پابندی سے، کسی بھی نماز کے بعد، ایک نماز کے بعد پڑھ لیں یا جب بھی موقع پڑھ لیں، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر اللہ اچھا رشتہ مقدر فرمائیں گے. بچوں کی عموماً تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. یا ضدی ہے یا بدتمیز ہے. سورہ علق قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حفاظ کے لیے بھی جو حفظ کر رہے ہوں بچے, یا حفظ کر چکے ہوں, یا اسکول کالج جو بھی اسٹڈی کر رہے ہوں, اس کے لیے خود وہ بچہ بچی پانچ مرتبہ ان پانچ آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, پانی بھی دم کر کے پی لیں, ماں اپنے بچے کو دم کر کے پلا دے, باپ اپنے بچے کو دم کر کے پلا دے, پابندی سے دن میں ایک وقت پلا دیں, انشاءاللہ علم میں قرآن میں اس میں دل لگے گا. اسی طرح شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے, شیطانی وساوس ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, دوسری چیزوں میں دل لگ رہا ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے سورہ یاسین کے آیت نمبر 61 62 63 آئے تھے 61 62 63, الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. ان آیتوں کو حسب توفیق تین مرتبہ, چھ مرتبہ, سات مرتبہ, جتنا بھی ہو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں, اپنے اوپر دم کر لیں, اس نیت سے کہ ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور نیکیوں کی طرف ہم بڑھیں انشاءاللہ. تو تعلیم کا ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پڑھا جائے بہترین. اور پیپر دیتے وقت اسٹوڈنٹ پہلی آیت کا ورد رکھیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا بسم ربک الذی خلق. یا اسٹڈی کرتے وقت جب امتحان کی تیاری کر رہے ہوں اس وقت بچہ پڑھتا رہے, ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ورد کرے اقرا بسم ربک الذی خلق, انشاءاللہ اس کی برکت سے علم میں اضافہ ہوگا. بچوں کی بے راہ روی, ضد بازی, ماں باپ کی نافرمانی, بغاوت, اس کے لیے کامن سا وظیفہ گھر کا کوئی بھی بڑا کر لے کہ روزانہ حضرت شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فرمایا ہے, میں اس کے ساتھ اعوذ باللہ بھی پلس کر دیتا ہوں کہ 100 100 مرتبہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھ کے بچے پہ دم کیا جائے, پانی پہ دم کر کے پلایا جائے, بچے کے کان میں پھونکا جائے, تو نافرمان اولاد وہ انشاءاللہ فرما بردار ہوگی, نیکی کی طرف آئے گی اور اس پہ گھر کی نظر ودر کٹے گی. مزید اگر کوئی اور زیادہ بگڑے ہوئے بچے ہوں, یا کسی کے مطلب, یا شوہر وہ بے راہ روی کا شکار ہے, بیوی پہ توجہ نہیں دیتا, یا اس طرح کی ناچاکیاں ہیں, تو اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم 100 مرتبہ, کسی بھی قسم کی کوئی وہ ہو پریشانی چپکلش, اس کا وٹ کر کے شوہر بیوی کے کان میں, بیوی شوہر کے کان میں یہ پڑھ کے پھونکے, تو انشاءاللہ اولاد اگر نافرمان ہوگی تو نیکی کی طرف آئے گی, میاں بیوی میں ناچاقی ہوگی تو ان کو صحیح راستہ نظر آئے گا. اہدنا الصراط المستقیم بہترین چیز ہے, راستے جہاں بند نظر آئیں کہ شاید ہمارا راستہ بند ہوگا رزق کا, روزی کا, خوشیوں کا, اس کا ورد شروع کر دیں, اے اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے, دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھول دے چلے جائیں گے. چاہے تو اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھی ایڈ کر لیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج مبارک رات ہے, اس کی نسبت سے میری طرف سے آپ تمام کو اس وظائف کی اجازت ہے الحمدللہ, اور آج کی رات میں ہر وظیفہ تھوڑا تھوڑا کر لیں تو پورے سال اس کی برکتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز. یہ سارے قرآنی وظیفہ اور اعمال ہیں, ضرور ان کا اثر پڑتا ہے انشاءاللہ العزیز, اللہ پاک راستے نکالیں گے. رشتوں کے لیے میری امی جان یا جامعہ بھی اکثر بتایا کرتی تھی کہ کثرت سے لڑکی لڑکا یا جامعہ اس کا ورد رکھیں, تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک اچھے رشتے عطا فرمائیں گے. بیماری, جوڑوں میں درد, ہڈی میں درد, اس طرح کے مسائل, اس کے لیے میں اکثر وہ بتاتا ہوں سورہ یاسین کی کچھ آخری آیتیں ہیں, چار پانچ آیتیں بنتی ہیں بالکل لاسٹ والی, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے انسان, ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, ہمیں مثالیں دیتا ہے, وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی پیدائش بھول گیا, قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, وہ کہتا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, آپ فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندگی دی تھی, وہ الخلاق العلیم, وہی سب سے بڑا خلاق ہے, وہی جاننے والا ہے. ان آیتوں کو جتنا اپنی سہولت ہو سکے پڑھیے, جسم کا درد, جوڑوں کا درد, خواتین کے اکثر مسائل ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو ان میں بہت جلدی ہڈیوں کا درد ہوتا ہے, بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں, مرد حضرات کو لگ جاتی ہیں, اس آیت کو پڑھیے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک بہترین قوت عطا فرمائیں گے. اور اس کی آخری کی جو دعائیں ہیں, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, تو کن فیکون پوری آیت, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وله ترجعون, اس کو اپنے عمل میں لائیے. بہترین پوری کائنات اور ملکوت کو چلانے والی وہ خلاصہ آیت میں موجود ہے, اس پہ بلیف مضبوط کیجئے, اعتقاد مضبوط کیجئے, کوئی تعداد نہیں, کوئی وقت نہیں, جب کوئی مشکل پڑے ان آیتوں کا ورد شروع کر دیجئے, اللہ راستہ نکال دیں گے. چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، جہاں دیکھیں کوئی کام اٹک رہا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول، پڑا فوراً اللہ پاک کام آسان فرما دیتے ہیں. رجوع اللہ بھی رہتا ہے، اللہ کا ذکر بھی زبان پہ آ جاتا ہے، کام بھی آسان ہو جاتا ہے. 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھیے اور آگے بڑھیے انشاءاللہ. اسی طرح بہت سارے حضرات کے ہاں ایک پرابلم ہے اولاد کے نہ ہونے کا، اس کی وجہ سے خواتین بہت ڈپریشن میں جاتی ہیں. اب اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے لیکن بتانے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے سورہ علق کی آیت ہے جو قرآن کریم پہ میں نے بتائیں پڑھائی کے لیے، وہ تخلیق انسانیت کے لیے بہترین آیتیں ہیں. ان آیتوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، کئی تجربے سے وہ ماشاء اللہ اللہ نے اولاد دی. اسی طرح اس کے ساتھ سورہ اخلاص جس میں اللہ کی پیدائش کی نفی ہے، لم یرد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لیکن جب انسان اپنے لیے پڑھتا ہے، خود بیوی پڑھے، شوہر پڑھے، پڑھ کے چند مرتبہ پڑھ کے روزانہ پابندی سے پیئیں، اس کی برکت سے اللہ اولاد عطا فرما دیں گے انشاءاللہ عزیز. سورہ دہر کی شروع کی آیتیں اولاد کے لیے، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فجعلناه من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا. یہ سورہ دہر کی شروع کی آیت ہے سمیع بصیرہ تک، یہ جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے اس کو پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پیا کریں بیوی اور شوہر، اس سے بھی اللہ پاک اولاد کی امید پیدا کریں گے. سورہ قیامہ کی آخری آیت ہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، وہ آیت چاہے وہ پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عزیز. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ابھی میرے مختصر مختصر اہم اہم ذہن میں آ رہے ہیں، جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں، اس کے لحاظ سے بتا دیں. باقی جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے، جو رات دن ہم پر لگتی ہے، کسی کی بھی نظر لگ جاتی ہے طبیعت خراب ہوتی ہیں، فلک ناز بھی بہترین ہے. اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے جس کو آیت قطب کہا جاتا ہے، آیت قطب کہلاتی ہے، بڑی زبردست آیت ہے. جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو وقتی طور پہ کچھ پسپائی ہوئی تھی تو اللہ کی طرف سے خاص ان کے اوپر ایک غنود کی تاریخ سکینہ نازل ہوا. ایک سکینہ کا مطلب یہ کہ اتنا ایک زبردست قسم کا اللہ پاک کی طرف سے ان پر سکون نازل ہو گیا کہ وہ تلواروں ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی، آنکھیں ان کی بند ہو رہی تھیں، ایک دم غنود کی اور نیند آنے لگی. اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یخشى طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کن فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. یہ جنات ہو، جادو ہو، نظر ہو، کوئی بھی چیز ہو، کم از کم 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دم کیا جائے، اپنے اوپر دم کر لیں، کسی مریض پر دم کر لیں، انشاءاللہ بہترین نتائج برآمد ہوں گے اس کے. ویسے روٹین میں ہی پڑھ لیا کریں. آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مبارک رات ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب بھی، اور پھر میری طرف سے تلاوت کے بعد آپ لوگ اجازت کا ایک پورا روحانی وہ سلسلہ پورا مل جائے گا انشاءاللہ. وقت تو ظاہر ہے کہ وہ قیمتی ہے ہی ہمارا، تاخیر ہو رہی، لیکن یہ وظائف آج کی اس مبارک رات میں آپ کو اجازت دے کے کر رہا ہوں، تاکہ جو بھی فائدہ اٹھائیں گے تو مجھے بھی اس میں انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملیں گی، فیض ملے گا، ثواب ملے گا. 7 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہرحال 7 بہتر ہے. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 ہے، وہ جادو کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قوی عزیزا. اس آیت کو کم از کم 8 مرتبہ پڑھ لیا جائے صبح شام، تو اگر آپ کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہوگا، کوئی وظیفہ کر رہا ہوگا، کوئی پلاننگ کر رہا ہوگا، کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوگا، کوئی آپ کے لیے جادو ٹونا کر رہا ہوگا کہ جی یہ فلاں کام کر دوں فلاں اس کے خلاف ہو جائے، وہ سب چیزیں پلٹ کے اسی کے اوپر پہنچ جائیں گی، وہ اپنے عذاب میں خود مبتلا ہو جائے گا. کئی لوگوں پر تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان شیطانی کاموں میں انوالو تھے خود نمونہ عبرت بن گئے، کچھ دنوں کے اندر خود تکلیفوں میں پڑ گئے کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جادو ٹون عملیات کرتے تھے خود پر تکلیفیں آ گئیں. تو اس لیے یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 25، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قوی عزیزا. اس کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ آیت دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، آپ کا کوئی کلیگ، آپ کا کوئی باس، آپ کا کوئی سینئر جو آپ کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے، تنگ کرنا چاہتا ہے، یہ رشتہ داروں میں کوئی لوگ ہیں جو مستقل تنگ کرتے ہیں، 9 مرتبہ اس آیت نمبر 9 کا صبح شام ورد کر لیا کیجئے تو उनके और आपके दरमियान एक आड़ बन जाएगी, उनकी कोई शर की कैफियत इंशाल्लाह आप तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल आसान सा वजीफा, सूरह यासीन आयत नंबर 9, व जअलना मिन बैन अयदीन सद्दन मिन खल्फिम सद्दन फअख्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इसी तरह उससे भी आसान बता दूं दुश्मन के शर से बचने के लिए, सूरह कौसर, इन्ना अतीनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर, 11 मरतबा पढ़ लीजिए, 21 मरतबा पढ़ लीजिए, 41 मरतबा पढ़ लीजिए, बड़े से बड़ा दुश्मन भी इंशाल्लाह नाकाम हो जाएगा, जेर हो जाएगा। ये चूंकि हमारे जिंदगी में खिचड़ियां पकी हुई होती हैं, परेशानी में होते हैं, तो इसलिए कोशिश करके आज आपको बहुत सारे वजीफे बता दिए। सूरह मुज़म्मिल अमूमी तौर पर हफ्ते में एक मरतबा एक नशिस्त में 7 बार इसका खत्म कर लिया कीजिए। सूरह मुज़म्मिल कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक दिन जुमरात कर लें, जुम्मा कर लें, कोई भी दिन आपको, कोई भी टाइम आपको सूट करे, सुकून से बावजूद होकर बैठ के एक ही नशिस्त में 7 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया कीजिए। ये वज़ाइफ घर में भी कीजिए तो घर में जो शैतानी असरात मौजूद होते हैं वो इससे किल हो जाते हैं, सफाइयां हो जाती हैं। घरों में शैतानी असरात मौजूद होते हैं, बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं कि जिन्ना जादू कहां होता है, लेकिन जिस पे गुजरती है उसी को पता लगता है कहां होता है, कैसे होता है। इसीलिए हदीस में आता है जब वॉशरूम में जाओ तो दुआ पढ़ के जाओ, अल्लाहुम्मा इन्नी औऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। आपने फरमाया कि अगर तुम ये पढ़ के नहीं जाओगे तो वहां जो शयातीन जिन्नात मौजूद होते हैं वो तुम्हें देख सकते हैं, वो तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, इसलिए पढ़ के जाया करो। हाँ, तो हमारे आका ने फरमाया मखलूक मौजूद है, घरों में हुआ करती है, तो घरों में इन वज़ाइफ को पढ़ें। महीने में कम से कम एक बार सूरह बकरा खत्म कर लिया करें। अच्छा, ये बात याद रखिए, हर वजीफे को पढ़ के पीना भी मुनासिब नहीं होता। बात अजीब सी लगेगी आपको, लेकिन बहुत से वजीफे ऐसे हैं, जलाली, अगर आपने उसको पढ़ के पीना शुरू कर दिया आपकी तबीयत में अजीब उकताहट सी आ जाएगी, बेचैनी सी आ जाएगी, एक बिल्कुल बेरगबती सी हो जाएगी, किसी चीज में दिल नहीं लगेगा, दुनिया की चीजें अजीब बेरगबत हो जाएंगी। तो इस्लाम को वो भी मतलूब नहीं है कि घरेलू जिंदगी है इंसान की, ऑफिस की जिंदगी है, वो अच्छा माहौल हो, अच्छा मूड हो। अब मालूम हो बैठा हुआ इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, दिमाग में उसकी कब्र ही घूमी जा रही है, कब्र का खौफ और डर, काम ही नहीं हो रहा उससे, या मियां बीवी का रिलेशन है उसको घर में हंसता बोलता रहना चाहिए, अब दिमाग में उसने ऐसे आते पढ़ के रखी हुई है कि दिमाग में वो अजीब मंजर वहशत का अजाब का घूम रहा है, और बीवी हंस के कोई बात पूछ रही है, चिड़ के जवाब दे रहा है। तो पीने के लिए हर आयत का पीना मुनासिब नहीं होता, या किसी भी अमल का बहुत ज्यादा कसीर तादाद में पढ़ना भी मुनासिब नहीं होता। बहुत से हमारे बुजुर्ग खवातीन और मर्द हजरात वो इतने कसरत से वज़ाइफ और अमाल करते हैं, पढ़ते हैं कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो जिस्म में शदीद थकावट, दर्द, जोर जोर टूटने लगता है, और ऐसा लगता है जिस्म किसी ने जकड़ दिया, और फिर वो कहते हैं कि हम तो इतना पढ़ते हैं फिर पता नहीं क्यों हो रहा है। अल्लाह रब करीम ने एक हल्की सी तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई थी अपनी, उन्होंने कहा था रब्बी अरिनी, मैं देखना चाहता हूं आपको। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख सको, लन तरानी, नहीं देख सकोगे मुझे हरगिज। फलम्मा तजल्ला रब्बुल जबल खर्रा मूसा सईका, अल्लाह ने एक मिसाली तजल्ली सिर्फ पहाड़ पर डाली है, पूरा पहाड़ जल के भस्म हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके वो गिर पड़े। तो अल्लाह के कलाम में जलाल भी है, हैवीनेस भी है, बहुत भारी है कि पहाड़ों पर उतर जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो इंसान को अपने बशरियत की कमजोरियां भी सामने रखनी जरूरी हैं। तो बहरहाल ये समझदारी की बातें हैं जो तजर्बे से मालूम होती हैं कि किसी चीज का ज्यादा वजीफा भी नुकसानदेह होता है। तो आम बशरी जिंदगी भी गुजारनी चाहिए, हंसना बोलना, सोशल लाइफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज भी सिखाई है, एक मरतब आप वॉशरूम से तशरीफ लाए बाहर तो आपके खादिम लोटे में पानी भरे खड़े थे वजू के लिए, आपने पानी होते हुए भी और वजू की जरूरत होते हुए भी कसदन मना फरमा दिया कि मैं अभी वजू नहीं करूंगा, मुझे इस बात का हुक्म नहीं दिया गया कि हमेशा जब वजू टूटे तो मैं वजू करूं, सिर्फ उम्मत को सिखाने के लिए। हालांकि आप हमेशा वजू से रहा करते थे, लेकिन उस वक्त खास तालीम के लिए आपने बता दिया। तो इसी तरह हमारा भी है कि जिक्र अस्कार तिलावत सारे एक लिमिट में हो और उसके साथ अपनी जिंदगी की रूटीन हो। तो इसीलिए अल्लाह ने वो घर के मामला कि अगर बीवी घर में रोटी पका रही है, सालन पका रही है, वो उसका जिक्र में शामिल है, वो सब इबादत में शामिल है। शोहर बच्चों के लिए पैसा कमा रहा है, वहां लोगों से बातें कर रहा है, ये सब उसका इबादत में शामिल कर दिया। तो इसलिए हर चीज को बैलेंस में किया जाए तो जिंदगी अच्छी गुजरती है, और जहां बैलेंस ज्यादा कर दिया जाए, पानी सेहत के लिए मुफीद है। अब जिंदगी में हमारे जितना पानी लिखा है वो थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे तो फायदेमंद है, लेकिन इकट्ठे आप 10 गिलास पी लीजिए, अब उसके बाद आप دس قدم چلنے قابل نہیں رہیں گے. پانی مفید ہے, زندگی اس سے منحصر ہے, لیکن لمٹ سے زیادہ لے لیا آپ نے تو آپ دس قدم چلنے قابل نہیں رہے. وہی پانی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں پیتے ہیں, 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں اگر آپ اس کا کیلکولیشن کریں تو آپ نے ٹنکیوں کی ٹنکیاں ختم کر دی پانی کی, لیکن ساتھ میں اس کو ہضم کرتے گئے, ڈائجسٹ کرتے گئے, تو پانی آپ کے لیے مفید رہا, آپ کی زندگی کو آگے بڑھاتا رہا. تو اسی طرح ہر چیز کے عمل کا کہ جذبات میں آ کے ہماری خواتین خاص طور پہ لمبے لمبے وظیفے, لاکھوں تک کے وظیفے, 1.25 لاکھ یہ ختم کر لیا, 2.5 لاکھ یہ ختم کر لیا, اتنے لمبے لمبے وظیفے نہ کریں, یہ آزمائشیں آ جاتی ہیں, پھر ان کلام کی جب وہ ہیوی نسمبر پڑتی ہے تو مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. بہرحال ابھی موقف کرتا ہوں, کافی طویل گفتگو ہوگی الحمدللہ, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ نافع گفتگو ہوئی ہوگی. اللہ میرے لیے بھی اس کو نافع بنائے, آپ کے لیے بھی نافع بنائے, اور ان بتائی ہوئی باتوں کے ذریعے سے میری بھی اللہ پاک حاجتیں پوری فرمائے اور آپ کی بھی حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائے رب کریم, اور ہم سب کو دین کی دنیا کی خوشیاں برکتیں عافیتیں نعمتیں خوب خوب عطا فرمائے, ہم سے راضی ہو اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو. ایک بات اور تھوڑی سی عرض کرتے چلوں ساتھ میں, یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے سامنے اپنی باتیں اپنے الفاظ میں اپنی ضرورتیں رکھیں, اللہ کے الفاظ سے بھی فوراً معاملہ ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواتین نے لڑکیوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تو انہوں نے فرمایا رب سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ, اے میرے اللہ جس طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس سے بہتر تو میں جیل چلا جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی یوسف یہ دعا کر لیتے کہ ان کی شرط سے مجھے بچا لے تو بغیر جیل کے جائے ہوئے بھی اللہ پاک بچا لیتے, لیکن خود انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک جیل میں جانا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ نے کہا جب آپ نے آپشن رکھا تو پھر ایک طویل وقت جیل میں حضرت کو آرام فرمانا پڑا. تو اس لیے انبیاء کرام تو بہت مقرب ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے سارے بندے اللہ کے مقرب ہیں, کوئی بھی لفظ کسی وقت کا نکلا ہوا پکڑا جا سکتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں ہم نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا اور بس اللہ جو چاہے بس کرے ہم اس میں راضی ہیں, بے شک اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے دین کے معاملات میں, لیکن دینی ضروریات میں اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں, کوئی امتحان ہم پہ مت ڈالنا, ہماری ضروریات کو ہماری خواہشات کو ہماری توقعات کے مطابق پورا فرما دیجئے. کیونکہ میں مثال یہ دیتا ہوں کہ اللہ تو بسا اوقات ایسے راضی ہوتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان سمیت ذبح ہو گئے, اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. دے سکتے ہیں اتنی بڑی قربانی, سوچ سکتے ہیں, اللہ کی رضا تو اس میں ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتا دیا گیا کہ جی میری رضا اس میں کہ آپ کے بیٹے کو میدان کربلا میں خاندان کے سمیت بے دردی سے اس طرح نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ آگ میں ڈالوں گا تمہیں, میں اس میں خوش ہوں, وہ چپ ہیں ڈال دیجئے. کئی فرماتے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو جا کر بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے آؤ, میں اس میں خوش ہوں. کئی فرماتے کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری پھیر دو, میں اس میں راضی ہوں, وہ اس پہ چھری پھیر رہے. مجھ میں اور آپ پہ اتنا حوصلہ ہے جو بار بار کہتے ہیں اللہ ہم نے تو سب کچھ تجھ پہ چھوڑ دیا, جو چاہے بس اب آپ دیکھیں. بھائی اپنی حیثیت کو اپنی اوقات کو دیکھیں اور اس اوقات کے مطابق کہیں کہ یا اللہ ہم تو اگر ہمارے تو مچھر بھی کاٹتے تو رات بھر کی نیند خراب ہو جاتی ہے, 2-3 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو تل ملا جاتے ہیں, کہاں سے وہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی جس میں آپ راضی ہیں ہم اس میں راضی ہیں. تو یا اللہ ہم کمزور بندوں کو ہماری حیثیت کے مطابق نوازتے رہیے, آزمائش میں نہ ڈالیے. وہ قادر مطلق ہے, وہ آسانی سے سب دے سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی امتحان نہ دے, آپ کو پوری خوشگوار زندگی دے دے. آپ قادر مطلق آپ ایسی زندگی دے دیجئے. تو مشقت امتحان اللہ سے کبھی بھی نہ مانگے, نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ. اکثر لوگ ہوتا ہے جھگڑ خود رہے ہیں, لڑ خود رہے ہیں, عدالت میں چکر کاٹ رہے ہیں, اللہ والے اتنے بڑے بنے گے, ہم نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا, وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا. تو بھائی اللہ پہ جو چھوڑ دیا پھر عدالت میں کیس کیوں کیا ہوا ہے؟ جھگڑے ہو رہے ہیں, پروف جا رہے ہیں, ثبوت ہو رہے ہیں, ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ اللہ پہ چھوڑنا نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے زندگی کے بہت سارے معاملات کو الفاظ کو سوچ سمجھ کے نکالیں, تو اس کے مطابق ہی معاملہ ہوتا ہے. اپنے لیے زبان کے الفاظ کو اچھائی کے ساتھ نکالیں, مذاق میں بھی کوئی ایسا بے تکا مذاق نہ کریں کہ کبھی وہ برا پڑ جاتا ہے. ابھی پچھلے میں نے ایک نوجوان بےچارہ یہ نعمانیہ مسجد کے سامنے کوئی نئے بریکر بنائے, بائک پہ اسپیڈ میں گزر رہا تھا, اسے ٹکرا کے زخمی ہوا اور 4-5 دن کوما میں رہ کے اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کا ورثہ کا پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ کون ہے کیا, اس کے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن تھی نہیں. اور ہمارے چھوٹے بھائی نعمان نے دیکھا, انہوں نے ایمبولینس بلوا کے بےچارے کو کہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا, نہ اس کے پاس موبائل فون اس کے پاس, نہ کوئی کارڈ, کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کون ہے کہاں ہے کیا ہے. تو پھر ہمارے بھائیوں نے اس کی پوسٹ بنائی, سوشل میڈیا پہ وائرل کی, اس کو اناؤنس کیا کہ بھائی ایک نوجوان ہے, یہ فوٹو ہے, اس طرح یہاں پہ زخمی ہو گیا, کوما میں ہے, کس کا ہے. تو پتہ نہیں تین چار پانچ دن میں جا کے اس کے ورثہ تک اطلاع پہنچی کہ جی فلاں ہاسپٹل میں وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. تو ورثہ پہنچ گئے تو گھر والوں نے بتایا کہ آج ہی صبح ناشتے پر نانی جان نے اس کو اس بات پر کہا تھا. ناشتہ جب اس کے سامنے رکھا گیا تو پسند نہیں آیا, ناشتہ اٹھا کر اس نے پھینک دیا, نہیں کیا ناشتہ لڑکے نے. تو نانی نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو, جو ایسا کرتا ہے نا بس اس کے زندگی کا آخری دن ہوتا ہے, وہ بس وہ بچتا نہیں ہے. اور دیکھیے وہی ہوا کہ شام کو ماں کا شناختی کارڈ بنوانے گیا تھا نادرہ کے آفس, تو اس میں کسی فیملی ممبر کے اور شناختی کارڈ چاہیے تھا, تو غالباً ماں باپ دونوں وہیں تھے نادرہ کے آفس جو 24 گھنٹے چلتا ہے. اس کو بھیجا کہ جا کے بھاگ کے تم گھر سے فلاں کارڈ لے کے آؤ. یہ فل اسپیڈ میں اس روڈ کے اوپر جو روڈ چل رہا ڈبل سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا, نیا بریکر بنا تھا, اس کو پتا نہیں تھا اس سے ٹکرایا, بےچارا گر گیا اور چند دنوں میں اللہ کو پیارا بھی ہو گیا. تو کبھی بے دہانی میں بھی کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں بڑے اپنے چھوٹوں کے لیے. مائیں جب غصے میں آ جاتی ہیں بڑی بدعائیں دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, کمبخت میری زندگی میں کہاں آ گیا, میری زندگی عذاب کر دی, میرا ایسا ہو گیا, میرا جینا جیرن کر دیا. خاص طور پہ جب صبح بچے اسکول جانے میں ناک منہ چڑھاتے ہیں اس وقت مائیں ان کی درکت بھی بنا رہی ہوتی ہیں, خوب پیٹ بھی رہی ہوتی ہیں, ساتھ میں کوسنے بھی دے رہی ہوتی ہیں, اور پھر بعد میں جب آزمائشیں پڑتی ہیں تو پھر رو بھی رہی ہوتی ہیں. تو جذبات میں بھی کبھی ایسی بدعائیں نہ نکالیں, ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. بہت کمزور انسان اڑتے ہوئے غبارے کی طرح, کہاں سوئی لگے, کہاں پھٹ جائے, کہاں کیا ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو پناہ میں رکھے اور سب کی ساری برکتیں فضیلتیں نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. کل کے روزے کی بھی جس کو ہمت ہو سکے تو روزہ رکھیے, مستحب ہے, رکھیں گے تو ثواب ہے, نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مختصر سے دعا کر لیجئے, بیان کافی طویل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا اللہ زندگی تو ہماری بد اعمالیوں سے لبریز ہے, بھری پڑی ہے, رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. کون سی ایسی نافرمانی ہے جو نہیں کی, لیکن یہ رات ایسی مقدس اور مبارک رات ہے, آپ آسمان دنیا پہ تجلی افروز ہیں اور ہم گناہگار بندے یہاں پر یا اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ سے ملتجی ہیں. اے رب کریم, ہمارے زندگی کے تمام صغیرہ گناہ, تمام کبیرہ گناہ, تمام جان کے کیے ہوئے گناہ, تمام بھول کر کیے ہوئے گناہ سارے معاف فرما دیجئے. اے اللہ, زندگی میں ہمیں بچپن سے لے کے اب تک نہ جانے خود جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے یا غفلت میں کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا, کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا ہوگا, کسی کے قد کاٹ کا, کسی کے رنگ روپ کا, کسی کے بول چال کا, کسی کے پہناوے اڑاوے کا مذاق اڑایا, غیبت کی, برائی کی, ہم کر کے بھول بھی گئے, لیکن تیرے فرشتوں نے ساری چیزیں ہمارے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں. اے رب کریم, غفلت میں یہ جان بوجھ کر جو بھی ہوا سب معاف فرمائیے. اور ہمیں تو آپ پہ اتنا فخر ہے, ہم صرف معافی کے طلبگار نہیں بلکہ آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ان تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ, جو سورہ فرقان میں آپ نے رحمان کے مخصوص بندوں کے لیے فرمایا ہے, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیئات کو حسنات میں بدل دیا جاتا ہے. اے اللہ, ہماری سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دیجئے. زندگی میں یا اللہ کبھی بھی کسی مخلوق کو ہماری ذات سے, ہماری شخصیت سے کوئی اذیت پہنچی ہو, کوئی تکلیف پہنچی ہو. بچپن میں نہ جانے کتنی مخلوقوں کو ہم نے مارا, اذیت دی, کھیلتے تھے, کبھی ٹڈے پکڑ لیے, کبھی تتلی پکڑ لی, کسی کے پر رون دیے, کسی کو مار دیا. یا اللہ, گناہگار ہیں, احساس ہے, اپنے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. تیری کسی بھی مخلوق کو ہماری ذات سے کوئی ایذا پہنچی ہو معاف فرما دیجئے, درگزر فرما دیجئے. یا اللہ, آپ تو آخرت میں سارے اعمال کو سامنے پیش فرما دیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. پروردگار, اسی دنیا میں معاف فرما دیجئے, بخشا بخشا فرما دیجئے. مالی معاملات ہوں, پیسے کے معاملات ہوں, جسمانی معاملات ہوں, عبادتوں کے معاملات ہوں, بندوں کے معاملے ہوں, آپ کے معاملے ہوں, سارے معاف فرما دیجئے. چپکے چپکے, رفتہ رفتہ, دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. یا اللہ, اتنی تیزی سے زندگی ختم ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. ہمیں اپنی زندگی کے لمحے لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کب, کہاں, کس حال میں ہمارا یہ اختتام ہوگا, خاتمہ ہوگا, اور آپ کا سامنا ہوگا. کن کن مرحلوں سے گزریں گے, کمزور ہیں, بے بس ہیں. آج تک جتنے مرحلوں سے گزرے
صرف آپ کے فضل کے ساتھ ہی گزرے ہیں. اس دنیا میں آئے, بچپن تھا, بہترین ماں باپ عطا کیے, بہترین اساتذہ دیے, آج یہاں تک پہنچایا, آگے بھی اللہ آپ ہی کے سب دستے قدرت میں ہیں. پروردگار سب بہترین انتظام فرمائیے, ہماری کمزور طبیعت کو, کمزور مزاج کو یا اللہ ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما دیجئے. کبھی بھی یا اللہ کو سختی کا معاملہ نہ فرمائیے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. ذات آپ ہی کی بڑی ہے, ہم تو کمزور ہیں, بے بس ہیں. دن میں یا اللہ بار بار یہ گناہگار پیشانی آپ کے سامنے جھکاتے ہیں, آپ کی عظمت کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر. اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. آپ ہی بڑے ہیں, ہم کیا ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. نجس خون کے قطروں کے بنے ہوئے ایک انسان ہیں, یہی تجھ کے دن ہے, رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, تجھے اس دنیا کی زندگی نے غفلت میں ڈالا. ہم تو یا اللہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اپنے اس غفلت میں ڈوبے ہوئے سفر کو طے کر رہے ہیں. آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ ہم سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ اس مبارک شب میں ہم پر نظر کرم فرما دیجئے, توجہ کا معاملہ فرما دیجئے. اور وہ گھڑی, وہ لمحہ, وہ وقت جس وقت کے دل کی دھڑکنیں بند ہو رہی ہوں گی, سانس رک رہا ہوگا, آنکھیں پتھرا رہی ہوں گی, اس وقت جس وقت کے بیوی بچے گھر بار کاروبار سب ہمیشہ کے لیے منقطع ہونے جا رہے ہوں گے, وہ گھڑی کس وقت آ جائے, کب آ جائے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. اے اللہ اس بے بسی کے وقت میں ہماری نصرت فرمانا, ہماری مدد فرما دیجئے گا. یا اللہ ہمارے لیے منزل بھی آسان فرما دیجئے, اور کبھی بھی کسی مرض میں یا اللہ مبتلا فرما کے اپنے پاس نہ بلائیے, صحت مندانہ زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ مجھے, میرے گھر والوں کو, یا تمام میرے محبت والے جو حاضر ہیں, ان سب کو, ان کے گھر والوں کو ہمیشہ یا اللہ ہسپتالوں کے چکر سے, عدلیہ کے چکروں سے, پروردگار کسی بھی قسم کے قانونی گرفت سے, یا اللہ تھانوں سے, کچہریوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائیے. کبھی بھی اللہ ہسپتال کے چکروں سے محفوظ فرمائیے, بیماری ہو, ہاری ہو, ایسی تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے. فالج سے, کینسر سے, بلڈ پریشر سے, شوگر سے, معذوری سے, ایکسیڈنٹ سے, یا اللہ ہم تو کمزور بندے, آپ حفاظت فرما لیجئے. کبھی بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے, کیسے کیسے بے بس بندے ہیں. پروردگار جب نعمت صحت چھنتی ہے, انسان اور جانور دونوں بے بس, یا اللہ ان مایوس نگاہوں سے دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہ فرمائیے, اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ فرمائیے, کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ فرمائیے. آج بھی کتنے لوگ ہاسپٹل کے اندر, کوئی آکسیجن پر ہے, کوئی وینٹیلیٹر پر ہے, کسی کے دل کی دھڑکنیں محدود رہ گئی ہیں, کسی کی سانسیں محدود رہ گئی ہیں, اس رات میں آنے والے سال تک کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. اے رب کریم, اے احکم الحاکمین, ہمارے لیے ہر جو برا فیصلہ ہے صحت کے حوالے سے, مال کے لحاظ سے, وہ ٹال دیجئے, ہماری تقدیر کو اچھائی میں بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے فیصلوں کو مٹا کے نیکیوں کے فیصلے فرما دیجئے, ہمیں نیکیوں کی طرف راغب فرما دیجئے. اے اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجئے, آج جو ہمارے لیے فرشتوں کو فیصلے دیے جا رہے ہیں, اس میں ہمارے لیے کسی تباہی کا, کسی ہلاکت کا, کسی موت کا, کسی بیماری کا, کسی چوری ڈکیتی کا فیصلہ نہ ہو, سارے امن کے, خوشحالی کے فیصلے فرما دیجئے, صحت کے اور اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ میرے لیے بھی, میرے سارے گھر والوں کے, اور حاضرین اور آمین کہنے والوں, ان سب کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے اچھے فیصلے فرما دیجئے, ہمارے مزاج ہمارے توقع سے زیادہ اچھے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ صحت کی نعمت ہم سب کو عطا فرما دیجئے, حلال پیسے کی دولت کے دروازے کھول دیجئے, ریل بل فرما دیجئے, کاروباروں میں ترقی عطا فرما دیجئے, تنگی معاش سے, تنگ دستی سے محفوظ فرمائیے. اور یا اللہ صحت کی نعمت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی, یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ کو آخری سٹیج کا کینسر ہے, کسی کو کہہ دیا کہ آپ کا لیور فیل ہے, کسی کو بلڈ کینسر ہے, کسی کو فالج ہے, وہ صحت کی قدر جانتے ہیں. اے اللہ آپ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, ہمیں اس نعمت سے کبھی محروم نہ فرمائیے. اور جو حضرات ان بیماریوں میں مبتلا ہیں, آپ تو قادر مطلق ہیں, خلاق العلیم ہیں, انہیں بھی روح و شفا فرما دیجئے.
صحت عطا فرما دیجئے، زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ مایوسی سے بچائیے، بے بسی سے بچائیے، اے اللہ بے کسی سے بچائیے، دنیا میں بھی ہمیں بے بسی بے کسی سے بچائیے، آخرت میں بھی بے بسی سے بچائیے۔ پل صراط سے جب گزر ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں کی دعا ہے سلم سلم اللہم سلم، اے اللہ ہم یہاں بھی جملوں کو پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرما دیجئے، سلم سلم اللہم سلم 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 اللہم سلم۔ اے اللہ زندگی پوری پل صراط ہے، ہمارے لیے سلامتی کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کا فیصلہ فرما دیجئے، ایمان کا فیصلہ فرما دیجئے، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہوئیے۔ اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ آپ کو ہر چیز میں ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، پھر بھی آپ کی عنایتیں ہیں، پینے کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، کھانے کو بہترین غذائیں ملتی ہیں، رہنے کو بہترین گھر دیا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی بینائی کی روشنی بحال کی ہوئی ہے، زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکنیں جاری کی ہوئی ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہوئی ہے، سننے کے لیے کان کی سماعت آپ نے دی ہے، سمجھنے کے لیے دماغ کی اللہ قوت آپ نے عطا فرمائی ہے، چلنے کے لیے پاؤں کے اندر اللہ آپ نے قوت دی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، پکڑنے کے لیے اللہ اپنا ہاتھ عطا فرمائے۔ اے اللہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان، جو آپ پوچھتے ہیں اے جن و انس کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، آپ نے برحق فرمایا ہے، ایک ایک رواں ایک ایک ناخون آپ کی نعمت ہے، آپ نے سر سے پاؤں تک نعمتوں میں بھر رکھا ہے، پھر بھی ہم ناشکر ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اے اللہ آپ نے کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا ہے، پروردگار ہماری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ اس رات میں ہمارے لیے خوب دروازے کھول دیجئے، رحمت کے دروازے کھول دیجئے، نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے، مغفرت کے دروازے کھول دیجئے، اپنی محبت عنایت کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ ہم اپنے غضب کے ذریعے نہیں، اپنی محبت کے ذریعے اپنے قرب عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے ڈر کے ذریعے آپ کو قرب نہیں، آپ کے حب کے ذریعے آپ کو قرب چاہیے، اپنی محبت کے ذریعے قرب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو سورہ یاسین میں آپ نے فرمایا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لو کن فیکون، اے اللہ کن فیکون ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، سارا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھے، کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون۔ اے قادر مطلق آپ ہمارے ہر کام کے لیے فیصلہ فرما دیجئے، کن فیکون کن فیکون کن فیکون۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے ہر فیصلے کو ہمارے حق میں فرما دیجئے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ فرمائیے، یا رب کریم ہماری لاج رکھ لیجئے، اس مبارک شب کے طفیل ہمارے اولین کی آخرین کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی گزر چکے، خصوصاً ہمارے والدین اساتذہ، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جنت میں بلند درجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ جس نے بھی زندگی میں ہم پر احسان کیا، اس کو آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائیے۔ میرے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مچھر کے احسان کو بھی فراموش نہ کریں، وہ سب سے بڑے محسن انسانیت ہیں۔ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا پر کروڑہا کروڑہا بار صلاۃ و سلام پیش فرما دیجئے۔ کائنات میں جتنے ذرات ہیں، ایک ایک ذرے کے بدلے میرے آقا کے جسم اطہر پر، روح مقدس پر، قلب مقدس پر، یا اللہ سر سے لے کے قدمین شریفین تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے کروڑہا کروڑہ بار صلاۃ و سلام نادل فرما دیجئے۔ ہماری طرف سے سلام عقیدت پیش فرما دیجئے، ہمیں اپنے آقا کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، ختم المرسلین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے آقا کے ختم نبوت کا محافظ بنا دیجئے، اپنے آقا کے ختم نبوت پر ہمیں زندگی نصیب فرمائیے، انہی کے ختم نبوت پر موت نصیب فرمائیے۔ میرے آقا کے بعد نہ نبی کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کر چکا یا کرتا ہے میرے آقا کے بعد، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کو ماننے والے کذاب ہیں۔ ہم اپنے آقا کی محبت میں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اندھا یقین رکھتے ہیں، بلا کسی دلیل کے آپ کا آخری پیغمبر ان کو مانتے ہیں۔ میرے آقا کے بعد کسی نبی کے پرچھائیں تک کا تصور نہیں. اسی نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں, اسی نبوت پر اپنے آقا کے جھنڈے کے نیچے شفاعت میں اپنے جمع ہونا چاہتے ہیں, اور اسی نبوت کے صدقے اپنے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بار بار زیارت چاہتے ہیں. اے اللہ اس در اقدس کی ہم سب کو حاضری نصیب فرما دیجئے, بار بار حاضری نصیب فرمائیے, اپنے آقا کے قدموں میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے والا بنا دیجئے, اس گنبد خضرا کے سائے کی بار بار ٹھنڈی چھاؤں ٹھنڈی سایہ عطا فرمائیے. اے اللہ بیت اللہ کے ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائیے, زیارت نصیب فرمائیے, حج نصیب فرمائیے, عمرہ نصیب فرمائیے, بلاد حرمین کی حفاظت فرمائیے, مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور پورے مملکت سعودیہ کی حفاظت فرمائیے, تمام دشمنان اسلام سے علیہ السلام کے قلعے کی حفاظت فرمائیے, حرمین مقدس کی حفاظت فرمائیے, ہمیں اپنے آقا کے دین کا محافظ بنا دیجئے, دین کا مبلغ بنا دیجئے, دین کا رہبر بنا دیجئے, دین کا رہنما بنا دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہماری خطاؤں پہ نظر نہ فرمائیے, اپنی عطاؤں پہ نظر فرما کے ہمیں بخشے بخشائے فرما دیجئے. آج کی اس مبارک شب میں ہمیں بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لٹا دیجئے. اے اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں, آپ کے نبی کا بتایا ہوا کلمہ ہم نے پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی کلمے پہ ہم جینا چاہتے ہیں, اسی کلمے پہ مرنا چاہتے ہیں. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ. اے اللہ یہ ضربے ہمارے دل کی گہرائیوں تک اتار دیجئے, قبر کی تاریخوں تک اتار دیجئے, اسی ضرب کے ساتھ ہمیں قبر میں اتاریے, اسی ضرب کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھائیے, میرے آقا کے قدموں پہ ہماری زندگیاں نشاور ہوں. اے اللہ ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنا لیجئے. اے رب کریم اس کلمے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے, ہمیں دین کا خادم بنا دیجئے, دین کا حافظ بنا دیجئے. اے اللہ تمام بدریین شہداء بدر کا واسطہ وسیلہ, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, سارے عالم میں جو بھی دعائیں قبول فرما لیجئے, ہمارے ملک پاکستان کو دوام اور استحکام نصیب فرمائیے, خوشحالی عطا فرمائیے, تمام کے تمام یہ الگ تباہی کے کاموں سے بچائیے. اب جو یہاں چائنیز آ رہے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی اللہ ہمارے ملک کو دینی تباہی سے محفوظ فرمائیے, یہاں شراب خانوں سے, بے حیائی سے, بے پردگی سے اس شہر کو اس ملک کو ہمیشہ محفوظ فرمائیے, اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے. اے اللہ چپے چپے پہ اسلام کو یہاں پہ پھیلا دیجئے, ایک معتدل اسلام جو ہمارا پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے, وہ امن والا اسلام ہمیں آنکھوں سے پھلتا پھولتا دکھا دیجئے. کسی قسم کی عیاشی بدماشی عریانیت سے ہمارے شہر کراچی کو, ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ فرمائیے, کسی اور قوم کے آدانے کی وجہ سے ہمارے ملک و قوم اور مذہب کو مغلوب نہ فرمائیے, ہمیشہ ہماری قوم کو ہمارے مذہب کو ہر جگہ غالب رکھیے, بالا دست رکھیے, اور مذہب کا احترام بھی قدم قدم پر یا اللہ غالب رکھیے. ہمارے کسی بھی قسم کی بہرا روی سے پورے شہر کو بچا لیجئے. ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے, اتنا عظیم مہینہ مقدس مہینہ, اے اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے, خوب عطا فرمائیے, رحمتوں کے ساتھ عطا فرمائیے, برکتوں کے ساتھ عطا فرمائیے, اس کے روزے, اس کی تراویح, اس کی تلاوت, اس کی عبادات ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ رب کریم جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اس مسجد کے جتنے بانیان ہیں, حضرت مولانا الحاج عبد الغفار صاحب اور شیخ جنہوں نے بنائی وہ, اور پھر میرے حضرت ناصر الامت والد صاحب مولانا عبدالعلوق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پھر دیگر جتنے بھی حضرات جو خدمت کر چکے ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے, اور جو منتظمہ خدمت میں لگے ہوئے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. اس مسجد کو آباد و شاداب رکھیے, ہمیشہ آباد رکھیے, ہر نقصان سے محفوظ فرمائیے, ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے, ہماری محبتوں میں اے اللہ ہمارے تعلقوں میں اور اضافے فرمائیے. یہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, ہم سے راضی ہو جائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.